أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة فاتحة میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مسئلہ تھا اور پانچ جگہ اللہ کے مقامات الوہیت مظہراً اور پانچ جگہ مضمراً بیان ہوئے ہیں. اللہ رب رحمان رحیم مالک یہ مظہراً ہے اور معبود مستعان ہادی منعم اور مدل اور مہلک یہ اوصاف اور اسماء خداوندی مضمراً ذکر ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ کی قدرت الوہیت ربوبیت رحمانیت مالکیت کے ادلہ تفصیلیہ جن کا اجمال اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرمایا ہے. سورہ فاتحہ نزول میں پانچویں نمبر پہ تھی اور مکہ مکرمہ میں ایک ایسی سورت جو ابتدا میں پوری کی پوری نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ تھی. اس سے پہلے قلم مزمل مدثر علق ان کی آیات نازل ہوئی تھی. اور ایک ایسی سورت جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اس کا نزول نمبر 87 ہے. اس سے پہلے 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی ہے اور ہجرت کے بعد پہلی سورت جس کا نمبر نزول کا 87 ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں بہت قریبی مناسبات ہیں. اس میں سورت مصدر تھی اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ، یعنی سورت شروع کی گئی تھی الحمد سے. اللہ تعالیٰ کا حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی، اس کی کوئی حد ہے؟ الف لام میم، کوئی حد نہیں. جیسے حروف مقطعات کے معانی متعینہ نامعلوم ہیں، حمد کا دریا بھی بہت گہرا ہے. حمد کن وجوہ سے ہیں؟ انہیں اجمالاً ذکر کیا فاتحہ میں اور اس کو تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں سورت بقرہ میں. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ادلہ اور مقامات معلوم ہیں، نفس الوہیت کا کنہ نامعلوم ہے. اس طرف اشارہ فرمایا الف لام میم میں کہ کچھ اسرار اور رموز الوہیت کے ہیں جو علم کے اصل اور اساس ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے پالنے والے ہیں، اور پالنے کا سب سے بڑا اور عالی مرحلہ وہ بعثت الانبیاء ہے اور ارسال الکتب ہے اور نزول وحی ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور وحی اور قرآن کے نزول کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے. اس سورت کے اندر عالمین کا ذکر تھا اور اس سورت کے اندر مبدأ العالم آدم کا ذکر ہے. اور اس سورت کے اندر تین عوالم بالتفصیل ذکر ہوئے ہیں، عالم الانس، عالم الجن اور عالم آخرت. وبالآخرت هم يوقنون. اس سورت کے اندر اللہ کی صفت رحمان تھی، جس کا مظہر فیض اور جود کا عموم ہے. اس صورت کے اندر اس کے مظاہر ہے کہ اللہ نے اقوام عالم پر نعمتوں کی بارشیں کی تھی, اور مخصوص نعمتوں کی طرف اشارہ تھا الرحیم میں. اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی, جو ایک مخصوص اعزاز اور شرف تھا. اس صورت کے اندر فرمایا مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک و مختار ہے, اور اس صورت میں اس کا دوسرا نام رکھا ہوا بالآخرت ہم یوقنون, اس دن کا یقین ضروری ہے. اس صورت میں تھا ایاک نعبدو, صرف آپ کی عبادت کریں گے. اس صورت میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس صورت میں اختصاص کے ساتھ رب العزت سے مدد مانگنے کا بیان تھا وہ ایاک نستعین. اس صورت میں اس کے مواطن گنوائے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم, میں نے تم پر انعام کیا تھا, اور پھر نعمتیں گنتے گنتے اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب, وہ فرعونیوں سے میں نے تمہیں بچایا, تمہاری مدد کی ہے, وہ میں نے تمہاری مدد کر کے تمہیں خلافت دی ہے, انی جائل فی الارض خلیفہ, وہ میں نے انبیاء اور مرسلین بھیجے, وہ میں نے ملائکہ مقربین وہی پر معمور کیے ہیں, یہ میری مدد و نصرت کے مواقع تو دیکھو. اس صورت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ توفیق اور استقامت عطا فرما. اس صورت میں فرمایا وہ صراط مستقیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ صراط مستقیم یہ قرآن ہے جس میں شک شبہ تک نہیں ہے. باقی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے, تو ریت انجیل زبور تو منسوخ ہو گئے. آسمانی کتب کے علاوہ جتنی کتب روئے زمین پر ہیں وہ قرآن کے خادم ہیں, جیسے بخاری مسلم ہدایہ و مبسوط, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں شک نہیں ہے. شک سے پاک کتاب رب العزت کی ہے, اس کا نام قرآن کریم ہے. وہی صراط مستقیم ہے, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں. خدا کا سب سے بڑا انعام قرآن مجید کا نزول, محمد رسول اللہ کی بعثت, ایمان کی توفیق, اس کی تفصیل بقرہ میں. غیر المغضوب علیہم, نہ ان لوگوں کا راستہ جن سے ناراض ہوئے تھے آپ. تو ناراضگی کے وجوہات بنی اسرائیل, خدا کا غضب یہود پر ہوا ہے تین دفعہ, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, کیونکہ تین کتابیں دے گئی تورات زبور انجیل. اور اس صورت کے اندر یہود کی مذمت تھی اور پھر نصارہ کی مذمت تھی, اور اس صورت کے اندر ابتدا میں کافرین کی مذمت اور پھر منافقین کی مذمت. اس صورت کے اخیر میں آمین ہے جو دعا ہے, اور صورت بقرہ کے اخیر میں بھی دعا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. لفظ بلفظ اور حرف بحرف حروف تک کا ربط ثابت ہو سکتا ہے, ایک ایک حرف جو اس میں آیا یا تفصیل ہے اس میں. سورہ بقرہ, احادیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت ہو جائے اللہ وہاں سے جن سحر آصف سفلی اور تمام مضر اثرات دور فرما دے, کیونکہ سورت عقائد اور اعمال میں ایک انسائکلوپیڈیا ہے. سورت ایک دفاتر ہے, سورت ایک تفصیلی قانون ہے. اور حدیث میں سورہ بقرہ وہ سورت ہے کہ کوئی بہادری اس کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے, بزدل کا کام نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا دعویٰ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اختصاص سے تعبد و اختصاص سے استعانہ, یا اس کا دعویٰ تھا اثبات الحمدللہ الحمدللہ, یا اس کا دعویٰ تھا اہدنا الصراط المستقیم. اور سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یعنی العبادت المخلصة للہ وحدہ، العبادت المخلصة للہ وحدہ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت عبادت نہیں. اور اس دعوے کو سورت کے اندر چار مرتبہ ذکر کیا ہے. پہلے ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوبارہ ہے الہکم الہ واحد، سے بارہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی میں، اور آخری مرتبہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ بقرہ گو نزول کے اعتبار سے 87 نمبر کی ہے، مگر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی ہے. آج کے علوم بقرہ کا خلاصہ، اور یہی وجہ ربط ہے. اول ما نزل بمکہ مکملا و مفصلا الفاتحہ، و اول ما نزلت بالمدینہ المنورہ البقرہ. سورہ فاتحہ کے اندر جو اجمال ہے بقرہ میں اس کی تفصیل ہے. سورہ بقرہ تفسیر قرآن کا اجمال یا فہرست مضامین ہے، اور پھر اس کی فہرست اور اجمال سورہ فاتحہ ہے. سورت فاتحہ کی ابتدا میں ذات و صفات کا ذکر تھا، بقرہ کے اوائل میں ذات کے علاوہ افعال کا ذکر ہے جو کہ صفات کا مظہر ہے. وجہ ارتباط نمبر 4، بغیر 2-3 بتائے 4، تاکہ عقل مند کی عقل آزمائی جائے. ویسے ہم نے ربوت زیادہ ذکر کیا پہلے، اب یہ خلاصہ کے اندر 4 آ رہا ہے. پہلا ربط یہ کہ دونوں پہلے پہلے نازل ہیں. دوسرا ربط یہ ہے کہ وہ اجمال ہے، یہ تفصیل ہے. اور تیسرا ربط یہ ہے کہ وہ سورت بھی افعال پر مفتح ہے، رب العالمین افعال ہے، اور اس سورت کے اندر بھی افعال ہے. انزال الکتب، انزال الوحی، ارسال الرسل، یہ سب افعال ہے. سورت فاتحہ میں الحمد کا ذکر تھا، جس کی معرفت رب العالمین سے مالک یوم الدین تک کی صفات کے ذریعے فرمائی گئی. کنہ الوہیت نامعلوم تھی، اس سورت میں اندر کنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ الوہیت کی حکمت کے خلاف ہے. الف لام میم حروف مقطعات کرے. زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ گائے کی دم کے ساتھ خوش گھاس باندھ لیتے تھے اور اس کو آگ لگا لیتے تھے. جب وہ آگ دم تک پہنچ جاتی اور گائے اچھلتی کودتی تو وہ کہتے اب بارش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گائے بہت پسند ہے. یہ وجہ ہے کہ اس سورت کے اندر بھی شرک کا رد تفصیلی ہے، اور اس سورت کے اندر بھی بنائے شرک کا رد تفصیلی ہے. اس زمانے کا ایک شاعر عطاء الورا، وہ ایک موقع پر کہتے ہیں لا درہ درہ رجالہم، لا درہ درہ رجالن خواب سعیہم، وہ یہ کوئی لوگ ہیں شرم نہیں آتی، یستمطرون لدى الازمات بالعشر، وہ بارش گائے سے مانگتے ہیں کہ گائے جلے گی اور خدا کو رحم آئے گا. لا درہ درہ رجال خواب سعیہم، یستمطرون لدى الازمات بالعشر. سورہ بقرہ کے علوم کا خلاصہ، اس سورت کے اندر بتفصیل آٹھ مسائل ہیں. پہلا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ توحید کا دعویٰ چار جگہ ذکر ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور یہ سو آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے توحید کا مسئلہ. 101 سے رسالت کا بیان ہے 76 آیتوں میں، اور 177 سے جہاد کا تذکرہ ہے، اور مجاہد کے پانچ معتقدات اور پانچ عملیات اوصاف عشر ذکر فرمائے، اور آیت نمبر 256 سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یہاں سے انفاق کا مسئلہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں خرچ کرو تب جہاد کامیاب ہوگا. توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق ہے کہ موحد کے اخلاق عالی ہونا چاہیے، بلند کردار ہو، اور اس پر ایمان بالآخرت تفصیل سے ذکر ہے، اور رسالت پر شبہات تھے ان کا ذکر ہے، اور صداقت قرآن کا بیان ہے. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور ایمان بالآخرت پر بہت زور دیا ہے، اور ساتھ تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے، اور دوسرے حصے میں رسالت ہے اور رد شبہات الواردہ ہے. سات تفصیلی شبہ ہیں، 15 اجمالی ہیں. مثلا یہ ایک شبہ تھا نا کہ وہی جبریل لاتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. اور جو جبریل میکائیل اسرافیل کا دشمن ہے وہ خدا اور رسول کا دشمن ہے. ایک شبہ ان کو یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، داؤد و سلیمان تو جادوگر تھے، تو جواب وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، جادو کی تہمت کافروں کی تھی. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یہ ایک شبہ تھا کہ یہ پیغمبر کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کعبے کی طرف. جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں، جیسے حکم ہو ایسے عمل کروں گا. وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ. یہ ایک شبہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے، بدیع السماوات و آسمان و زمین بنانے والے کے لیے کوئی مشکل ہے، کیسی بات کرتے ہو. اور یہ ایک شبہ تھا کہ پیغمبر مکہ مکرمہ سے دور ہے، تو یہ سچے پیغمبر کیسے. جواب فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مسجد سے روکنا یہ ظالموں کا کام ہے، ان قریب ان پر خدا کا قہر اور عذاب آ جائے. یہ ایک شبہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے. جواب یہ گزشتہ انبیاء کی دعا اور خوشخبریوں کے مطابق آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. گزشتہ انبیاء کی تعلیم اور تھی، یہ اور غلط بات ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ. ابراہیم کے راستے کوئی چھوڑ سکتا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد. تم موجود تھے کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے تو نبی آخر زمان کا مشن بیان کیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. یہ پیغمبر پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر پڑھتے ہیں، سیقول الصفحاء، ایسی باتیں کرنا بے وقوف ہوگا گاب. نبی امر الہی کا پابند ہوتا ہے. یہ کیسے پیغمبر ہے؟ ان سے یہود بھی ناراض ہے اور نصارہ بھی ناراض ہے، مشرکین بھی ناراض ہے. جواب، رضا الہی کا طلب ضروری ہے. اور تسلی سے فرمایا، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتم، اور وہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے پیغمبر ہے جو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے میدان بدر میں اور احد میں؟ جواب، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ تمہارے جیسے نہیں مرے ہیں، بل احیاء عند رب، وہ تو زندہ تھا بندہ، تمہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں ہے. اللہ نے نہ ختم ہونے والی زندگی ان کو عطا فرمائی ہے. یہ کیسے پیغمبر ہے؟ صفا اور مروہ تو بتوں کا نام ہے، یہ وہاں سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں. جواب، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بت تو تمہارے باپ دادوں نے رکھے تھے، وہ پھینک دیے گئے. اس طرح کے شبہات توحید اور رسالت پر کیے گئے، اس کے جوابات دے دیے گئے. اور ہر جگہ شبہ ہوتا ہے. آپ کو کہیں گے آپ ایسے شخص سے تفسیر پڑھتے ہیں جو ستہ شوال کو برا کہتے ہیں. جواب، یہی ہیں مذہب حنفی ہے. تیرا رنگ زرد ہو جائے گا، آپ کے استاد وطروں کے بعد نفلے نہیں پڑھنے رہتے تو آپ کا رنگ گیدڑ کی طرح پیلا ہو جائے گا. اس لیے کہ سمجھ تو ہے آئی نہیں آپ کو. جو غیرتی ہوگا وہ کہے گا یہ عین حدیث اور قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن میں ہے کہ دین وہ ہے جو نبی لے کے آئے، اور نبی نے وطروں کے بعد نفلوں سے منع کیا ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. وہ کہیں گے سب پڑھتے ہیں، تو آپ کہیں گے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ تو راستے سے ہٹانے والے ہیں. وہ کہیں گے آپ کے استاد مبتدین کو مشرک اور جہنمی کہتے ہیں. جواب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن نے کبھی بے دین کے ساتھ رعایت نہیں کی. اور اللہ نے کہا، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. تو شبہات کیوں ذکر ہوئے؟ جواب، تاکہ تمہیں تجربہ ہو جائے، عقل آ جائے کہ کوئی دین کا کام اس طرح نہیں ہوگا کہ سب اچھا کہے. ضرور جن کا جادو ٹوٹتا ہے، جن کے شرک اور بدعت کے گھونسلے ویران ہوتے ہیں، اور جن کی سازش اور فتنوں سے لوگ نکلتے ہیں، وہ دشمنی اور چال بازی اور سازش پر اتر آئیں گے. موحدین مضبوطی کے ساتھ پائے استقامت سے قائم رہے. آپ دیکھیں گے قرآن کا زور، کہ قرآن جب ایک مضمون اٹھاتا ہے کس طاقت سے اس کو منواتا ہے، سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور اپنے مقصد کو آگے بڑھاتا ہے. مقصد قرآن کا خدا کا مرزات اور اسی کا منشا ہے. اللہ، سورت بقرہ مدنی سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوع ہے. بعض صحابہ نے اس سورت کو 10-11 سال میں سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس سورت میں پورے قرآن کے مضامین کا مکمل خلاصہ ہے، اور ہر مضمون کی طرف اس میں تعرض ہے. ہر مضمون کے ساتھ مناسبت اس سورت میں موجود ہے. سورت تفصیل کے ساتھ فاتحہ کے مضامین کا شاہکار ہے، اور بالخصوص مغزوبین کی تعین اور نشاندہی میں قرآن پاک کی مفصل سورت. سورت کا سیاق و سباق اور سورت کے مضامین کے اوائل و اواخر، رد الیہود، رد المغزوبین، کیونکہ یہود بڑا فرقہ تھا اور ان کی کتاب توریت آسمانی تھی اور ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام برحق تھے. وہ برحق پیغمبر کا نام لے کر اور آسمانی کتاب توریت سے منحرف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق راستے کو روکتے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکر بہت سخت ہوگا، نہایت شدید ٹکر ان کے ساتھ ہوگا جو مذہب کا نام لیتے ہیں اور ہے لا مذہب. اور آپ کو قرآن ہاتھ میں تلوار دے رہا ہے، اور قرآن آپ کو تجربہ کراتا ہے کہ جیسے ہم نے یہود کی توریت اور موسیٰ علیہ السلام کے بہانے کو قبول نہیں کیا، تم بھی کسی مشرک اور بدعتی کی کتاب اور ان کے رنگ ڈھنگ کو قبول نہ کرنا تا وقت یہ کہ وہ غیر اللہ سے مانگنے سے باز نہ آئے. وہ جی وہ بھی کتابیں پڑھتے ہیں, وہ جی یہی کتاب بخاری شریف ان کے یہاں بھی ہے, وہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے, وہ قرآن نے بقرہ میں کہا ہے, اور تم بے دین و بے دینی کرتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور کتابیں پڑھتے ہو, افلا تعقلون, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن نے بنی اسرائیل کو کیوں کہا, ولا تکونوا اول کافرین, بھی تم پہلے پہلے کافر ہو رہے ہو کہ تم علم سمیت بے دینی کر رہے ہو, علم سمیت حق و صداقت قبول نہیں کرتے ہو. تو جو علم کتاب سمیت توحید اور سنت کو روک رہے ہیں وہ ایسے ہی خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہے, اور اللہ ان سے ایسے ناراض ہے جیسے یہود سے ناراض. کچھ لوگ ہوں گے جو صاف نظر آئیں گے, ان الذین کفروا سواء علیہم, صاف ستھرے کافر, ان کا معاملہ آسان ہے, دو آیتوں میں ذکر ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ با مسلمان اللہ اللہ بابا رحمن رام رام, وہ نیوٹن ہے جی, ہم نیوٹن ہیں. کیا مطلب ہے, یعنی نہ مرد ہے نہ زنانی, اور یہ ہے اس سرے سے شیطانی, اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, تین مسلک سے محروم ہے. اس کا ذکر فرمایا, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, یہ مومن ہی نہیں ہے. يخادعون الله والذين آمنوا, یہ خالص اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يدعون, یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں, فی قلوبهم مرض, ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے, یہ اخلاص سے محروم ہے. اور یہ خطرناک فرقہ تھا, جو کلمہ مسلمانوں کا پڑھے, نماز مسلمانوں کی پڑھے, مسجد میں مسلمانوں والی آ جائے اور کام کفار کا کرے, تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ان کو سخت سزا دے دی. اور دو دس نشانیاں اور دو مثالیں ان کی بیان کی کہ یہ نمبر دس بدماشان ہے, دا نمبر دس بدماشان منافقان, دین اللہ ساتھ دا ڈرلو شیطان دی. منافق کا کیا مطلب ہے کہ بس تھے وہ ختم ہو گئے, واہ بھائی واہ. منافق کا مطلب یہ کہ یہ ہر زمانے میں موجود ہوں گے, توحید سنت والوں کو دھوکہ دیں گے اور ہوں گے پکے بدعتی. توحید سنت والے غریب ناچنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے لوگ ہیں وہ سرے سے ہے ہی گندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, یعنی ہر حرف علیحدہ پڑھا جائے گا. الف لام میم علیحدہ علیحدہ مقطع, حامیم سین قاف یاسین طہ, ایک ایک حرف علیحدہ مقطع. اللہ تعالی نے کتاب کے اندر ایسے حروف بھی رکھے ہیں جن کے متعین معانی اور مطالب لغت میں موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کسی بھی زبان کے حروف کا معنی نہیں ہوتا. آپ اگر اپنا کوئی لفظ ایک ایک حصہ کرے تو اس کا مطلب نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں ایک دو تین تو سب کو پتا ہے کہ یہ تو حروف ہنسا ہے, عدد ہے. لیکن ایک دو تین, تین پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں, ایک دو تین ایمان باللہ والرسل والآخرت بھی ہو سکتا ہے, ایک دو تین تورے زبور انجیل سابقہ کتب بھی ہو سکتی ہے, ایک دو تین قرآن کی تین بڑی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں, ایک دو تین خلفائے ثلاثہ بھی ہو سکتے ہیں, ایک دو تین بدعتی کی کوئی نشانیاں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک دو تین کا معنی متعین تو نہیں ہے. اسی طریقے سے الف لام میم حروف مقطعات, سلف صالحین کہا کرتے تھے لا یعلمھا الا اللہ, اس کا معنی اور مطلب تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس پر اشکال ہوا ہے یونان کے فلاسفہ ملاحدہ اور زرادقہ کی طرف سے اور ہر دور کے داکارہ لوگوں کی طرف سے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں خطاب بالمحمل ہے، ایسے حروف کے ساتھ خطاب ہے کہ جن کے معانی اور مطالب نہیں ہے. تو مودودی صاحب نے تو لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت اس کے معنی اور مطالب تھے، رفتہ رفتہ ذہن سے نکل گئے. اندازہ لگاؤ کتنی غلط بات کہ ایک چیز قرآن کے وقت موجود ہو تو وہ قرآن کی وجہ سے قیامت تک محفوظ ہوگی یا وہ ختم ہو جائے گی. اس قسم کی جگہوں میں ان کا قلم نہایت بےہودہ چلتا ہے. اور علماء نے اس کے جوابات دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ ایک امتحان جاہل کا ہے اور وہ ہے تعلم العلم، کہ وہ علم پڑھے. پورا قرآن اس کے لیے ہے پڑھنے کا ہے. اور ایک ابتلاء العالم ہے، ایک عالم دین کا امتحان ہے، اس کو روکنا ہوتا ہے. روکنا کہ بس آپ رک جائیے. تو ان حروف میں اللہ تعالیٰ نے علماء کا امتحان لیا ہے اور ان پر پابندی لگائی ہے کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑے. ابو بکر صدیق سے بھی منقول ہے تفسیر فتح القدیر وغیرہ میں کہ سر اللہ فی اوائل السور فلا تفتشو، اللہ تعالیٰ کا راز ہے سورتوں کے مبادی، مت چھیڑو. علی سے پوچھا گیا، فرمایا بحر عمیق لا تلج بھی، گہرا سمندر ہے نہ چلنا اس میں، پیر نہ رکھنا. اور جب دوبارہ اس نے پوچھا فرمایا طریق مظلم لا تسلک فی، اندھیرا راستہ ہے مت جاؤ اس پر. ایک بڑے سے بڑا عالم وقت کا انور شاہ، وہ بھی جب سورت پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو سر رکھ لیتا ہے زمین پہ کہ خدایا علم تیری شان ہے. العلم للرحمن جل جلاله، العلم للرحمن جل جلاله وسواه فی جہلاته یتغمغم. امام راضی کے اشعار ہے تفسیر کبیر میں. علم اللہ کی شان کے لائق ہے اور تو اپنی جہالت میں غوطے کھا رہے ہیں. مال تراب وللوم وانما، کیا مٹی سے پیدا انسان اور کیا اس کا علم، صرف اتنی بات ہے. یسال یعلم اللہ لا یعلم، اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ، کیسی اصلاح ہو رہی ہے. اس میں یہ اسرار اور حکم ہے کہ اس کے معنی اور متعین اللہ تعالی نے واضح نہیں فرمائے اور سر مکتوم ہے. تو جن کا جاننا ہے ان کا امتحان جو حلا کا ہے، عوام کا ہے، اور جن کو نہیں جاننا ہے یہ امتحان عالم کا ہے. عالم تو ہر چیز میں پڑھتا ہے. کچھ لوگ پڑھ گئے ہیں، مجدد کہا کرتے تھے، کہ دو قسم کا علم ہے. ایک علم یتعلق بالعباد، دوسرا علم یتعلق بالمعبود. جو محکمات ہیں واضح ہیں یہ بندوں کا ساز و سامان ہے، اور جو نہ سمجھ میں آنے والا ہے یہ اللہ تعالی کی شان کے لائے. پھر آگے مجدد نے لکھا ہے کہ جس پر یہ واضح نہیں ہوا اس کو کچھ پتہ نہیں. تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید مجدد کو پتہ ہے. شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے مجھے اوائل سور کا علم ہے. یہ اطمینان قلب کو کہتے ہیں. کوئی کھٹکا، کوئی خدشہ، کوئی خلجان نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ایسے کھول دیتا ہے جیسے علم سے بھر گئے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. ظاہر ہے ایک کالج کا لڑکا, ایک اسکول کا بچہ, کسی دنیا کے شعبے کا ایک شخص جیسے علماء دین کو دیکھتے ہیں, کہتے حضرت مجھے ایک اشکال ہے, ایک سوال ہے میرا. اس کا یہ خیال ہے کہ میرا سوال آسمان سے بڑا ہے, اور سوال جب ذکر کرے گا وہ کوئی سوال ہی نہیں. اور آپ کو کہے گا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, اگر آپ کو علم ہے تو جواب دے ورنہ نہ دے. دادا لکئی لکئی پہ تم خزیرا خر لکئی آئی سو. ہمارے جہانگیرے میں نثار خان مرحوم تھے, تو وہ جب پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ مولانا سے بھی ہوتا پوس کم کو بتا تھا معلومات ہی ہوئے ہوئے کہ نہیں بے پرے دا نو مزمل سے ورتے دا سے مو آیا بس تپوس کو بھائی جان ہم کو تم رلوے عالم نہ منو دے نما اور تو یہ دا عوام و مثال دا غلو ڈیران دے جو سمر پک گوتا وئی گوئی بچ رہ جی خو پزائے پرے دا غوا تم کو دا دا غلو ڈیران دے چتو پک سمر گخ پاور کے نہ تمرا خراب ہے گی تے کہا ہو پوری گنا خلا خدا کا شان چری. خیر علماء کے سینے بڑے ہو اور وہ سوال کو بھی درست کر لے اور پھر جواب بھی شایع نشان دے دے, کیونکہ اس غریب کی تسلی اور اطمینان کرنا یہ بھی علم کا تقاضا ہے اور فریضہ ہے. تو مجدد نے جو کہا ہے کہ اصل علم تو اوائل صور اور متشابہات کا ہے, یا شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیفات میں کہا ہے, تو یہ صرف اطمینان قلب ہے. ایک شخص بیٹھا رہتا ہے روتا ہے جی مجھے مقطعات کا علم نہیں ہے تو پریشان ہے, اور ایک عالم اور ایک طالب علم کہتے ہیں کہ بس کل من عند ربنا اللہ کی طرف سے ہے برحق ہے, اور اس کا نہ جاننا حکمت مکتومہ ہے, اور یہی شریعت کا راز اور حکمت ہے. تو یہی کافی ہے, اطمینان قلب ہو گیا, شرح صدر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے. اس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے اور ان سے پہلے مجدد نے اپنی تصنیفات کے اندر علم بالمتشابہات کہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اس کے بیشتر مضامین تو محکمات ہیں. محکمات کے معنی ہیں واضح المعنی, واضح المعنی اس کا معنی مطلب سب کو پتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہے کہ جو متشابہات ہیں. متشابہات کی دو قسمیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں متشابہ من کل الوجوہ یا متشابہ محض, متشابہ بحت, کوئی معنی مطلب ہے ہی نہیں اس کا, کرو گے کیا, جیسے حروف مقطعات. اس کو کیا کہو گے؟ متشابہ من کل الوجوہ, متشابہ محض, متشابہ بحت, یعنی اس کا معنی اور مطلب واضح نے لغت میں رکھا ہی نہیں ہے. دوسرے الفاظ یا آیات ایسی ہیں کہ جن کا معنی ہے, خارج میں وجود ہے اس کا, مگر شائع نشان نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں راج ہے. ہاتھ آلتن جارحتن, ایک آلہ جارحہ انسان کے جسم کا حصہ ہے, سب جانتے ہیں یک کو. یوم یکشف عن ساق, ساق پنڈلی کو کہتے ہیں. فیضع قدمہ علی النار فتقول قط قط قط, اور یریدون وجہہ وجہ, چہرے کو کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اعضاء اور جوارح سے منزہ اور مبرہ ہے. یہ حدوث کو مسلزم ہے. تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا معنی اور مطلب لغت میں تو ہے, محاورے اور خارج کے اندر مصداق موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں. اس میں سلف کے دو مسلک ہیں، ایک متکلمین کا ہے، وہ مناسبات ذکر کرتے ہیں. متکلمین سمجھ گئے نا، ان کا کام کلام کرنا ہے، جواب دینا ہے. ایک محدثین کا ہے، وہ امرار کرتے ہیں، امرار رہنے دے. یدہو یدہو ساق ساق لا تستطیع ان تقول ساقین لئنہما لم تروایا. ساقین نہیں کہہ سکتا، ساق کہنا پڑے. قدم کا ذکر ہے، قدمین کا ذکر نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں اور کچھ مناسبات ذکر فرماتے ہیں، اس جماعت کا نام ہے، اس فرقے کا نام ہے. اللہ رب العالمین کی شان کے اندر، یعنی انہوں نے اللہ کی برأت، اللہ کی شان اور عظمت کو تسلیم کر کے اللہ تعالی کی شان کے لائق کوئی مناسب تاویل کیے، اس کو کہتے ہیں مؤولہ. امام بلاد عرب اور وقت کے انور شاہ ثانی، شیخ شیخنا و استاد و اساتذتنا، شیخ زید الکوثری رحمت اللہ علیہ، سیف الثقیل کے تکملہ میں لکھتے ہیں کہ اس جماعت کا کام ہے التنظیم مع التاویل. کیا؟ اللہ تعالی کو منزہ مانتے ہوئے مناسب تاویل. اور دوسری جماعت، انہوں نے کہا کہ تاویل کی ضرورت نہیں، وہ محدثین ہیں، ان کا کام جنگ و جدال نہیں ہے. جنگ و جدال تو مجاہد و متکلم کا کام ہے، وہ جواب دیتا ہے. تو انہوں نے کہا التنظیم مع التفویض. گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس ایک سبق ہوتا ہے چھوٹا سا، آگے پھر آسان ہو جاتا ہے. میں تو ساتھ ساتھ ترجمے کرتا ہوں. التنظیم، اللہ تعالی کی پاکی تقدس اور منزہ ہونا تسلیم کر کے. التفویض، بس جیسے ہے ایسے رہنے دو، کوئی تاویل ہی نہ کرو. دونوں اہل حق ہیں. احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، ہمارے جامعہ کے سابق بزرگ استاد الرحمن مرحوم نے لکھا ہے، اس پر میں نے مقدمہ لکھا ہے، صرف ایک ورق لکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ محدثین تاویل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا اس میدان میں ابتلا نہیں تھا، اور فقہا و متکلمین نے تاویل کی ہے، وہ مبتلا ہو گئے. میں ابتلا کی کبھی کبھی مثال دیتا ہوں. لوگ دیکھو، منظور نعمانی مرحوم مبتلا تھے، مناظر تھے بہت بڑے، بدعتیوں کے خلاف تکفیر کر دیتے. محقق الاثر سرفرازان مبتلا ہے، تکفیر کر رہے ہیں. لیکن جو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، زوال مزل ہے، فاسق ہے، بہت بڑے گمراہ ہے، لیکن انتہائی لسمت کا. ان کے بارے میں مجھے درج رابعہ کے زمانے سے شرح صدر ہے کہ ان میں کوئی چیز باقی نہیں. یہ خطر مبتدی، مبتدی سے مراد اعتقادی بھی دیتی. تین عقیدے جس شخص کے ہو وہ اعتقادی بھی دیتی. جس رافضی کا عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ قرآن محرف ہے، اور شیخین ابوبکر و عمر غیر مسلم ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الصادقہ الصدیقہ البریہ فی کتاب اللہ، معاذ اللہ اس پر تہمت رکھتے ہیں. رافضی اعتقد احد الثلاث القرآن محرف او سب الشیخین او احدهما او اعتقد ان عائشہ قد زنت فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا رَيْبَ. اور باتیں بات کی ہے، یہ اصل بنیادی عقائد. اور بدعیون مبتدعون یعتقدو ان الرسول او الانبیاء لیسو بالبشر او همو والاولیاء یعلمون الغیب او او الانبیاء والاولیاء حاضرون کل حین و مکان فہذا کافر بلا ریب فمن شک فی کفره کفرہ. اور یہ ہمارے درس کا خاص مقام ہے. تو طالب علمی کے زمانے میں میں نے دورے کے سال ایک بات کہی تھی، ایک طالب علم تھا، وہ قتل ہو گیا، مناسب نہیں ہے. تو اس نے استاذ کو کہی، استاذ ذرا طالب علم پر نظر رکھتے ہیں. تو ہمارے استاذ بہت بڑے، وہ ایک دفعہ مجھ پر ناراض ہوئے کہ آپ اعتدال سے رہیں، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. یقیناً استاذ جانتے ہیں. میں نے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ ان پر یہ حقیقت واضح فرمائے اور اسی سال واضح. تو ان کا گھر تھا اس وقت، یہ لیاقت آباد میں ایک علاقہ ہے، کیپٹل ایریا کہلاتا ہے، اس کے قریب میں چھوٹا سا میدان. ان کا ایک دوست تھا، بزرگ آدمی، مالدار تھا، اس نے اپنا مکان بیچا، بیوی کے زیورات بیچے، اور کچھ اپنا موڑی تھی وہ خرچ کی، اور ایک چھوٹا سا مکان تھا اسے خرید کے مسمار کیا اور مسجد بنائی، خوبصورت سی مسجد بنائی. کیونکہ بڑے عالم تھے وہ استاد ہمارے، اور وہ وہاں سے بنوری ٹاؤن نماز پڑھنے جاتے تھے، کبھی پہنچتے تھے کبھی نہیں، تکلیف ہوتی تھی بڑی، آس پاس سب بھی دیتی. جس وقت مسجد تیار ہو گئی اور وہ بڑے استاد ہمارے اس میں امام ہو گئے، دو تین دن نمازیں پڑھائی تو یہ آ گئے، یہ آ گیا تاج والا، آ گیا السلام علیکم، السلام یا رسول اللہ، السلام السلام یا رسول اللہ، ڈنڈے سوٹے لے کے. استاد صاحب کو بھی محراب میں گھسیٹ دیا ہمارا، اور وہ بزرگ کو بھی ڈنڈے سوٹے لگائے وہ مسجد. پتا چل گیا طلبا فوراً پہنچ گئے، سب کچھ بحال ہوا. جب استاد ہمارے جماعت میں آئے ایسے ہی مجھے دیکھتے کہا، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، میں نے کل ان پر امارات کفر دیکھے ہیں، کفر کی نشانیاں. میں نے کہا اللہ ایسا سب کو مبتلا کرے تاکہ ان میں پختگی آ جائے، ابتلا کی وجہ ہو. بالکل جیسے کلاس میں داخل ہوئے کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں ان پر امارات کفر، میں نے کوئی مسجد چھینی دیا. اور جب سامنے آتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا موجودہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایسا سلوک کرتے. وہ تو دور سے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، وہ اچھا ہو، میں اچھا ہو، وہ اچھا ہو، یہ اچھا ہو. ہمارا طالب علم چار صفحے لگے تھے، اس نے لکھا ہے تو اچھا کیا، میں نے نہیں لکھا ہے تو اچھا ہے، وہ آیا اچھا، وہ نہیں آیا اچھا. یہ ایک خدا کو مانتے تو بھی اچھا، وہ کئی درگاہوں کو مان رہے پھر بھی اچھے ہیں. وہ مکے کے مشرکین لات مناؤ ذا کو مانتے تھے 360 کو وہ کافر ہو گئے تھے، اور ان کی درگاہیں یہ خود گن نہیں سکتے کہ کتنی. ظاہر ہے ہر ملک میں بزرگوں کی قبریں، اور وہ سب ان کے آلیہ ہیں. وفی کل بلد لہم آلیہ یعبدون. تو متکلمین اور فقہاء کرام یہ اسلام کے لیے اصل جدال کرنے والے ہر دور اور ہر زمانے میں، تو ان کو ضرورت پیش آئی تھی جب ہر طرف سے ملاحدہ و زنادقہ نے کہا کہ کیا مطلب ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تو انہوں نے کہا یدہ اے قدرتہ، اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ سلطنت. ایوم یکشف عن ساق اے نورہ و ظہورہ، جلوے مراد جلوہ ہے. فیضع قدمہ اے قوتہ و قدرتہ، اسی مناسبت سے کہا گیا ہے، اور شاید ضعیف روایات میں منقول بھی ہے تابعین وغیرہ سے، کہ الف اشارہ ہے اللہ تعالی کی طرف، الف لام میم میں، اور لام اشارہ ہے جبریل کی طرف، اور میم اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ نزل هذا الكتاب بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے جبریل کے واسطے قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. مناسبت مناسبت تو ہو سکتی ہے. آپ ایک خوبصورت داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھ کے کہتے کہ بالکل عالم معلوم ہو رہا ہے, اور ایک طالب علم ہے اور وہ ایسی حیثیت میں ہے کہ آپ کہتے ہیں بالکل فاسق فاجر لگ رہا ہے. مناسبات ہوتی ہے, اس سے انسان کی انسانیت بتائی جاتی ہے. اور مناسبات تو ویسے ہی اٹل ہے, اگر یہ حروف نہیں ہے تب بھی اللہ نزل القرآن بواسطہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شک کیا ہے؟ ہمارے استاد انہوں نے ہمیں اس طرح پڑھایا تھا کہ الف اول لام لازم میم مومن. اول لازم ہے مومن پر کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عقیدہ تو رکھنا ضروری ہے. مناسبات بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے آتا ہے, اور قریب کے لیے تو ہاذا آتا ہے, ہاذا الکتاب, جیسے انگریزی کے اندر ہیئر اور دیئر. لیکن جب بعید نزدیک کے لیے بعید کا اشارہ ہو تو اس کی عظمت بیان ہوتی ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے آتا ہے, جب قریب مشار الیہ ذکر ہو, اور ذالک وہ یہ وہ کتاب ہے. سبحان اللہ, آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. ترجمہ یاد کر لو, کیا ترجمہ ہے؟ ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب, وہ داہا کا کتاب دے وے لا رہی بفی کی شک پکڑ اس کا نا, وہ داہا کا عالم دا دکٹ موجود دے آغا اگر مشہور نہ دے پخل قابلیت و صلاحیت کی اور بعید تے مرسولو دا آغا سڑے دے. ذالک الکتاب, بیضاوی نے جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کتاب کوئی کتاب ہے تو ذالک الکتاب, وہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں شک نہیں. جس میں شک ہے وہ کیا کتاب ہے؟ وہ تو مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. الکتاب قرآن کریم کے اسامی مبارکہ میں سے ایک الکتاب, اور وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, بہت بڑی کتاب ہے, بڑی عزت والی کتاب ہے. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جامع و لشتات ہوتی ہے, مختلف مضامین پر مشتمل ہوتی ہے, اس کو کتاب کہتے ہیں. کتبہ کے معنی ہے قیدہ, جیسے آپ آدمی کو روکتے ہاتھ سے پکڑ کر, جانور کو روکتے رسی ڈال کر, تو علم کو روکتے ہیں لکھ کر. قید العلم بالکتاب, اور سیبوے نے ایک کتاب لکھی ہے نحو کے اندر, بہت معیاری کتاب ہے, دو جلدوں میں, ہمارے کتبخانے میں موجود ہے. اس کا نام ہے الکتاب. الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں شک تک نہیں. ریب کھٹکے کو کہتے ہیں, کھٹکے کو, کھٹکا. وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ, ایک شک ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, انکار ہے, ایک شک ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے. اور ایک عشق اس کے بھی نیچے ایک درجہ ہے, کچھ وہم سا پیدا ہو رہا, اس کو اردو میں کہتے ہیں کھٹکا. آئی سمجھ میں؟ مفسرین نے سہولت کے لیے لا ریب لا شک کفی ترجمہ کیا ہے. ریب شک سے بھی نچلا ہے. قرآن کریم میں ہے فہم فی ریبہم یترددون, فی ریبہم یترددون, جو بار بار پیش آتا ہو اس کو تردد کہتے ہیں. مجھے کوئی تردد سا ہے. اللہ, مجنون تابعی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا اور یہ لیلا پر عاشق ہوا تھا. لیلا کوئی لڑکی, لوگ دنیا میں عجیب ہوتے ہیں, کہیں کہ کہیں عاشق ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا, اس کو ہر چیز پسند ہوتی تھی. اس کو پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر جھانسی میں ایک خوبصورت اونٹنی ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے وہ اس کو دیکھنے چلا گیا, دور چلا گیا, جیسے آپ یہاں سے سوات چلے جائے یا سوات والے حیدرآباد آ جائے. تو کسی نے کہا کہ یہ ہے وہ اونٹنی, بہت خوبصورت تھی. تو قریب جا کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا تیرے پیدا کرنے والے پر آفرین. عشق پورا ہو گیا. للعشق فنون ولکل فن جنون. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور وہ ایک لڑکی پر عاشق ہے اور بہت صحت تباہ ہو رہی ہے اس کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لیلا کے والد کو طلب کیا اور اس کو کہا کہ آپ کیوں اس کو پریشان کر دے, آخر کسی کو تو دے نہیں ہوگا, تو دے دے. انہوں نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے سر آنکھوں پر, لیکن مجھے ایک شبہ ہے. وہ یہ کہ مجنون حب لیلا میں اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب کھو بیٹا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا, کہاں؟ تو لیلا کو پردے میں لے آئے اور مجنون کے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے کہ یہ لیلا ہے. اس نے دیکھ کر کہا نہیں, یہ تو لیلا ہے ہی نہیں, لیلا تو بہت اور خوبصورت ہے. حضرت عمر نے کہا اب اس کا کیا علاج؟ وہ غریب مالی خولیا میں مبتلا ہو گیا تھا, دماغ میں خشکی بہت بڑھ گئی تھی. اور یہ واقعہ نقل کیا ہے ابن الجوزی نے اپنی کتاب آغانی جلد 6 صفحہ 66 پر. اور محدثین کے ہاں غیر منکر مسئلہ ہے, معروف ہے کہ مجنون جس کا نام قیس ہے تابعی ہے, اجلہ اصحاب کا شاگرد. تو وہ غریب اتنا حب لیلا میں دیوانہ تھا کہ پھر وہ پہچانتا نہیں. اللہ, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں اس کتاب میں. یہ اس لیے کہنا پڑا کہ توریت بھی آسمانی کتاب تھی لیکن شک ہو گیا, اور زبور اور انجیل اور دیگر صحف بھی آسمان سے نازل ہوئے تھے مگر محرف ہو گئے تھے. تو تحریف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تحریف کا مبدا شک ہے. کل بتایا نہیں تھا کہ پولوس نے انجیل کا نظام تبدیل کر دیا اور قرآن کریم نے تمام اہل کتاب کو کہا یحرفون الکلم عن مواضعه, تمام بنیادی مسائل کو اپنے ٹھکانے سے ہٹا دیے. کسی کتاب کے محرف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی جملہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو ان کے سنساری کا مسئلہ لکھا ہوا تھا توریت میں, اس کو تبدیل نہ کر سکے وہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوت مبارکہ یعنی آپ کی علامات نشانیاں, تشریف آوری کی نشانیاں وہ موجود تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ, خوب پہچانتے تھے. حافظ ابن تیمیہ مرحوم نے اس مسئلے پر تفصیلی کام کیا ہے کہ آسمانی کتابیں کہاں تک محرف ہوتی, اور ہمارے شیخ المشائخ و استاد الاساتذہ بلاد عرب کے انور شاہ, اپنے زمانے کے مدقق علامہ و بحاث شیخ زید القوسری, ترکیہ اور مصر کی تاریخ میں اس جیسے عالم ابن حجر اور بدر العلینی کے بعد نہیں ہوا ہے. 40,000 تفاسیر قرآن کے حافظ تھے اور وہ ابن تیمیہ کا سخت رد کرتے ہیں. تو وہ بعض جگہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ یتبعو الیہود یتبعو الیہود, وہ یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں کو محفوظ مان رہے تھے. اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ جو بنیادی چیزیں تھی وہ تو ان سے تبدیل ہو گئی, اور آسمانی کتاب میں اگر کٹ کا بھی آ گیا تو آسمانی کتاب نہیں رہے گی. اس لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور سورت یونس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا، مجھے یہ طاقت اور یہ قوت خدا نے نہیں دی کہ میں قرآن میں تبدیلی کروں۔ اب یہ بات سن لو کہ شک دو جگہ ہوتا ہے، ایک متکلم کے ہاں کہ میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں لیکن مجھے پورا یاد نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین نہیں ہے، پوری معلومات نہیں ہے، تو مجھے شک تو رہے گا، اس کو کہتے ہیں ریب من المتکلم۔ متکلم اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے کوئی شک شبہ نہیں، اور یہاں پر شک سے مراد ہے کمی کوتاہی، کوئی فتور اور کوئی نقص کتاب میں نہیں چھوڑا۔ شک دوسرا یا ریب وہ مخاطب کو ہوتا ہے، جس کو آپ مسئلہ سمجھاتے ہیں وہ مطمئن نہیں ہے یا وہ نہ سمجھ سکے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے آگے چل کر وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، تمہیں شک ہے لاؤ میدان سارے معبودوں کو بھی ساتھ میں لاؤ، جن کو تم چاہتے ہو اکٹھے کر کے لاؤ، کرو اس قرآن کا مقابلہ، ایک چھوٹی سی سورت والعصر کو اثر بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتے اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ تو ہر طرح شک منفی ہو گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جو بقرہ کی ابتدا سے قرآن مجید کی صداقت کا اعلان ہے، کیونکہ قیامت تک رہنے والی وہ کتاب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کامل تعارف کتاب اللہ میں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بعثت رسالت وہ حمل ہے، موقوف ہے قرآن مجید پر، وہ آپ کا معجزہ ہے، تو قرآن کی صداقت کا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن اصدق الصادقین ہے، صداقت و اعجاز سے لبریز کتاب ہے۔ ہدن تقا، ہدا جیسے تقا مصدر ہے، خیر کو کہتے ہیں، رہنمائی کو کہتے ہیں ہدن۔ ایک چیز جب گم ہو جائے تو کہتے ہیں دلہ، اور جب مل جائے تو پھر کہتے ہیں ہدا۔ مصدر استعمال کر لیا افعال کی جامعیت کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، یہ کتاب جس میں شک نہیں نیری ہدایت ہے، یعنی ہادی و مہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی وقا یقی کے معنی ہے بچانا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اور اتقا یتقی کے معنی آتے ہیں بچنا، اس کا مصدر آتا ہے تقات اور تقوا، تقیہ نہیں آتا، وہ ضعیف مصدر ہے، ضعیف اور ضعیف باتیں لی۔ متقی ایک مصطلح ہے کتاب اللہ کا، ثم ننجی الذین اتقوا، ہم جہنم سے بچائیں گے پرہیزگاروں کو۔ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مضبوط متقی بن جاؤ۔ التقوى مفسرین لکھتے ہیں امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی، اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آنا، اس کو تقوا کہتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو ایمان کے بعد تقوی ضروری ہے. یا رب خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید الدین گن شکر اجود دی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. دسترخوان لگا, کھانا چنا گیا اور فقراء سب جمع ہو گئے اور حضرت شیخ کبیر فرید الدین گن شکر آئے, نوالا اٹھایا اور واپس رکھ دیا اور فرمایا کھانا اٹھ نہیں رہا, بھاری ہے. تو نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے, کہا جنگل سے لکڑیاں میں لایا ہوں اور جنگلی سبزی بدر الدین اسحاق لائے ہیں اور پانی اور مسالہ ڈالا ہے نجیب متوکل نے. ہم نہیں سمجھتے کہ کھانا کس چیز سے باری ہوا. حضرت نے پوچھا نمک کہاں سے آیا ہے, تو کہا نمک تھا نہیں, سامنے بنیے سے قرض لایا ادھار. تو حضرت نے سر پکڑا اور فرمایا نظام الدین غضب کر لیا, درویشی از گرسنا بمر بہتر کہ از اغیار قرض بھی خواد, وہ خدا کا نیک بندہ مقروض مر جائے بہتر ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرضے لینا بہت بڑا جرم ہے, مدیون کا تو جنازہ نہیں ہوا ہے, یہ تم نے کیا غضب کر لیا اور کھانا اٹھایا اور پھینک دیا. نہیں کھانا, یہ تقوا دیکھو ذرا. صرف نمک قرض ڈالا گیا ہے, فرمایا ہاں ہم فقیر و درویش لوگ قرضے ورضے نہیں کھائیں گے, ہو تو کھائیں گے نہیں ہوگا تو نہیں کھائیں گے. اور ایک شخص نے حضرت صاحب کو خط لکھا کہ بادشاہ میرا مرید ہوا اور بادشاہ سلامت نے میرے لیے چاندی کا خانقاہ بنایا ہے اور سونا میرے اوپر نچاور کیا اور بہت عزت و اکرام کرتے ہیں. حضرت صاحب نے جواب لکھا یہ ہمارے خواجاؤں کا طریقہ نہیں ہے. کچھ مدت گزر گئی, پتہ چلا بادشاہ سلامت کا موڈ آف ہو گیا, خفا ہو گیا, پیر کو جیل میں ڈالا اور خانقاہ کو ضبط کر لیا. تو حضرت اقدس خواجہ کبیر کو خط لکھا فرید الدین گن شکر کو کہ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, بہت پریشان ہو. حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ جواب راحت القلوب میں نظام الدین نے لکھا ہے, اس میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا عزیز الوجود کا رقعہ ملا, سخت تکلیف پہنچی آپ کی تکلیفیں سن کر, بھلا جو اپنے بزرگوں کے خلاف چلے گا ہر آئینہ ایک نہ ایک دن ایسی ذلت دیکھے. یہ آپ کی جو گڑبڑ شڑبڑ چل رہی جگہ جگہ, یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بزرگوں سے آزاد ہو چکے ہیں. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا, اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا, ويرحم الله عبدا قال آمینا. اپنوں جیسے رہنا یہ بہت کامیابی ہے. حضرت امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کو کہا گیا, اللہ اللہ, بلوغ الامانی میں کوسری نے لکھا ہے یہ واقعہ. کوسری نے محمد پر بھی کتاب لکھی, بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی. کتاب کیا ہے؟ علم کا انسائکلوپیڈیا, کراچی سے چپ گئی ہے. امام محمد سے کہا گیا صنفت فی کل شیء وما صنفت فی التقوى, آپ نے ہر موضوع پر کتاب لکھی, تقوی پر کوئی کتاب نہیں لکھی. فرمایا صنفت فی البیوع, میں نے کتاب البیوع لکھا ہے.
یعنی کسی کے معاملات درست ہو جائیں تو یہ بہت بڑا تقویٰ ہے. خرید و فروخت درست ہو جائے. ترمذی شریف جلد اول کتاب الاذان کے اخیر میں ہے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قانون پاس کیا, لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین, جس کو فقہ نہیں آتی وہ مدینے کے بازار میں مال بیچنے نہ لائے. ایسا زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں منڈیوں میں فقہ کا دور دورہ تھا. اب بھی ہے الحمدللہ, سارے جہان سے بہتر جگہ ہے, سارے جہان سے بہتر جگہ. ایک دکان گیا میں جبے کا, خوبصورت جبہ اس نے نکالا اور مجھے کہتے ہیں شیخ پہن کے دکھاؤ گا. میں نے پہنا, بہت اچھا جبہ تھا. میں نے پوچھا کتنے کا ہے یہ, تو اس نے بہت سارے ریال بتائے. میں نے سوچا کہ اتنے ریال تو ہم لائے نہیں, تو میں نکال لینا. کہتے یا شیخ لا تنتظر حاجا, نکالنا نہیں اتارنا نہیں. میں نے کہا اتنا کام کرنا ہے جتنا اپنی توفیق میں. اس نے کہا آپ بیٹھے میں آتا ہوں. تو میں نے سمجھا کہ سٹور سے کوئی سسٹر جبہ لا رہا ہے اور وہ دکھائے گا کہ چلو یہ پہن لو پھر اتارو. وہ چلا گیا گھر, اپنے والد سے پوچھا کہ پاکستان سے ایک شیخ آئے جبہ پہنا ہے بہت اچھا لگتا ہے پیش کروں. تو والد نے اس کو جواب میں کہا کہ ڈبے میں کتنے ہیں, کہا تین ہے, کہا تین کے تین پیش کرو, تینوں پیش کرو. اب بھی مدینہ منورہ کے بازار علم سے لبریز. اور ہم تو کتابی عربی بولتے ہیں نا, تو ایک دکاندار دوسرے کو کہتا ہے جا عالم کبیر من پاکستان یقرأ القرآن فی الاسواق, پاکستان سے کوئی بڑا مولوی آیا ہے بازاروں میں قرآن شریف پڑھ رہا. اللہ اکبر, الحمدللہ ہمارے عربی اقرب بالکتاب والسنہ, اس پر فخر ہے, اس کو بدلنا نہیں ہے. امام کعبہ و مدینہ جب ممبر پر بیٹھ جائے تو قرآن والی عربی بولتا ہے, آیا ہوا نہیں کرتے, پھر شف شف نہیں کرتا, پھر کہتے ہیں انظر, جب باتیں کرے گا شف شف. عرب دعا کر رہا تھا اللہم انی اسلک الجنہ, وہ جنہ کو گنہ کہتے تھے. ایک پنجابی نے کہا بے شرما ادھر بیٹھ کر کے گنہ مانتے, تو پنجاب آؤ میں تجھے ٹرک بھر کے دے دوں گا. کہ ادھر بیٹھ کے گنے مانگ رہے کتنا چوسنا ہے, وہ سمجھ کے یہ گنے مانگ رہا, کہاں اٹھایا ہوا ہے رو رہا ہے کہ چلو میں نہیں چلو کل گنا, کب پاکستان آؤں پنجاب میرے پاس میں ٹرک بھر کے پوری کھیت کاٹ کے دے دوں گا, یہاں بیٹھ کے گنے مانگ رہا ہے. اس غریب کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی عربی گڑبڑ شڑبڑ ہو گئی ہے. حرم شریف میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آیا مجھ سے بات چیت کی, مجھے کہتا ہے علم کی عربی تو آپ کو آتی ہے ہماری والی نہیں آتی ہے. میں نے کہا آپ کی کون سی ہے, جس میں مصر کو مصر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو دارجہ ہے, اگر کسی نے تلاوت کی اہبتوا مصرا اور عمدن مصر پڑا فسدت صلاۃ نماز فسد ہو جائے, یہ تو غلط ہے. کہنے لگے ہم معیار ہیں. میں نے کہا تم کب پیدا ہوئے, اس نے 35 سال عمر بتائی. میں نے کہا سن و سن, میں نے کہا 255 میں جاہز مرا ہے, امام بخاری 256 میں ہے وہ 55 میں ہے, ایک سال پہلے. امام العربیت علی الاطلاق و ماہر ہذا الفن بالاتفاق, امام جاہز نے الحیوان نام کی کتاب 9 جلدوں میں لکھی. اس نے کہا میں مکہ مکرمہ گیا, لوگ خیریت ہیں خوش ہیں لیکن عربی بھول گئے, عربی نہیں آتی. میں نے کہا آپ کے آبا و اجداد کو 255 میں جاہز نے کہا ہے کہ عربی نہیں آتی, تمہیں کہاں سے عربی آئی؟ ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم یہاں کے قرآن و سنت کی عربی بول کے تمہیں بھولا ہوا سبق یاد آتا ہے. آفرین ہے سب لوگوں کو. شام کو اپنے ایک استاذ کو لے آئے کہ ایک شیخ آئے اس سے بات چیت کرو. میں نے اس سے بات چیت کی, گپ شپ ہو گئی. مجھ سے پوچھا ابن العاشور کی تفسیر ہے آپ کے پاس؟ التحریر والتحبیر ابن العاشور کی. میں نے کہا نہیں ہے, نہیں آئی تھی ابھی جب ہی ہے. اس نے کہا علیہ لکھا انشاءاللہ. شام کو جب میں اپنے کمرے میں آیا, ابن العاشور کی تفسیر 20 زندے رکھی ہوئی, کہا کوئی عربی آیا یہاں رکھ کے چلا. احترام علم کا بے حساب, تقدس اور تکرم عرب کی گنٹھی میں ہے. چند لمحوں کے بعد گروید ہو جاتے ہیں, چند لمحوں کے بعد. ابھی ایک عرب ہمارے بڑے دوست تھے, وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے, مجھے فرصت نہیں تھی, تو مجھے ڈر لگا کہ کل روانہ ہو جاؤں گا. وہ بیمار ہو گئے, کرسی پر بیٹھتے ہیں اور کرسی والے اوپر جاتے ہیں, نیچے نہیں آ سکتے, رش ہوتا ہے. تو وہ اپنے نوکر کو کہہ چکا تھا کہ تو جا کے وہاں کھڑا ہو جائے شیخ کے پاس, کہو نہیں کہ انتظار کرے, جب وہ بیٹھے پتہ چل جائے کہ اور بیٹھ رہے ہیں تو میری کرسی اٹھا کے لے جاؤ. میں نے دل میں سوچا یہ شخص ہماری محبت والا ہے اور وہ معذور ہے اور میں تو معذور نہیں ہے, تو میں نے اس کے نوکر کو کہا کے ساتھ چلتے ہیں. اوپر چلا گیا, اس نے مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوا, دیکھتے ہی ایک دم تھر 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 آنسو گرنے لگے. کب جا رہا ہے؟ کل. گھر آنا نہیں ہوا, دعوت نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوئی, کیا ہوگا؟ میں نے کہا بال بچے ساتھ تھے, بہت مصروفیت تھی, معافی چاہتا ہوں, اگلی مرتبہ. پوچھا دور حدیث میں کتنے طلبا تھے, بتایا یزیدون انشاءاللہ اور بڑھیں گے. موبائل فوراً ڈائل کیا اور جبو والی دکان کو فون کیا کہ 300 جبے ابھی ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر شیخ کے ہوٹل پہنچاؤ, شیخ کل جا رہا ہے, وہاں کے طلبا کی امانت. میں نے ایک ساتھی کو کہا, میں نے کہا دیکھو وہی برکات موجود ہے. گٹھی میں علماء کا احترام, الحمدللہ. دور حدیث جو یہاں ہوتا ہے ان کے لیے ہم جبے آبائیں وہی حرم شریف سے آ رہے ہیں. ایک دفعہ وہ تشریف لائے ختم بخاری میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, بس وہ کہتے ہیں قیامت تک ہماری نسل کو ہم وصیت کریں کہ یہاں کے فضلاء کا خاص خیال رکھیں. ایاز قدر خویش بے شناس, فضلاء کو بھی اپنی فضیلت کا خیال کرنا چاہیے. نیک لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھو, تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی. علمی عزت کا احترام و شکر کرو, اللہ اور بڑھا جائے گا. ہدل للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. بعض لوگ پوچھتے ہیں ایک دفعہ جب متقی بنا پھر کیا ہدایت؟ کیا متقی کا یہ معنی ہے کہ اگلے دن پھر گمراہ ہو جائے؟ متقی کو تو زیادہ ضرورت ہے پرہیزگاری کی اور ہدایت کی. ایک عالم کو تحفظ زیادہ چاہیے, ایک طالب علم کو احتیاط زیادہ کرنی ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں تھا. مطلب یہ کہ جو پرہیزگار ہے وہ اس قرآن سے فوراً فائدہ اٹھا لے, تیار ہے. پرہیزگار علماء, پرہیزگار اولیاء, پرہیزگار مسلم, پرہیزگار صالحین. قرآن سنتے ہی اللہ ان کی سمجھ بھر دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں بعض مسائل میں کہتا ہوں کہ یہ طلباء کے لیے ہے, اوروں کے لیے بھی ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے, لیکن طلباء نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ میری بات جلدی سمجھ لیتے ہیں, اور حضرات کے لیے ذرا مشکلات ہیں, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جب ہم سر نحو اور کتابیں پڑھاتے ہیں تو آپ تو وہاں جا کر کے کالج اور اسکولوں میں بیٹھے رہتے, تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ اب وہ غریب اپنی جوانیاں قربان کر کے قیمتی زندگی اور اول سے اخیر تک علوم پڑھتے ہیں تو اللہ احسان فرماتے ہیں اور ان کو باتیں سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے. اب کوئی اس خیال میں ہو کہ کوئی ایسا قرآن پڑھایا جائے کہ جو بس غیر علمی ہو, تو پھر ایسے لوگ مودودیوں کے درس, ڈاکٹر اسراروں کے درس, یہ اس طرز کے درس ہے جس میں علم کی بو نہیں ہوتی. انہوں نے خود علم نہیں پڑھا ہے تو علم پڑھائیں گے کہاں سے؟ ایک مصطلح عالم کا درس تو اولاً اصطلاح کے مطابق ہوگا, ثانیاً اصلاح کا ہوگا, ثالثاً اطلاع کا ہوگا. طلباء کے لیے مصطلحات ہے, عوام کے لیے اصلاحات ہے, اور جو علماء کرام ہیں میرے سر کے تاج ان کے لیے اطلاعات ہیں. یہ بھی یاد رکھو تفسیر کے تین فہم، للطلبا للاصطلاع وللعلماء الاطلاع وللعوام للاصلاح. گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوسرے پارے میں آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے، لیکن ذرا ٹائم لگے گا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. و یول اخرد زان وخی بیا اخرد اخکار وخی. تو لبا وخی فرد لی فل غریبان آنا ایک وہ خود پوئی گی. ایسی کامل و اکمل کتاب ہے کہ جب سورت شروع کی فرمایا جو پہلے سے بنے ہوئے ان کو فائدہ فوراً ہوگا، سبحان اللہ، اور جو ابھی بن رہے ہیں وہ رمضان شریف کا انتظار فرمائیں. جب پیٹ میں کھانا کم ہو، رات بھر 20 رکعت تراویح ہو اور خوب تلاوت ذکر و تسبیح ہو، نیند بھری ہوئی ہو، درس میں بیٹھا ہوا ہو، پھر سارے مضمون دماغ میں اتریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بستر سے ہی نہ اترے. رمضان شریف کا مہینہ دو چیزوں سے گزرتا ہے، یا قرآن سے یا منام سے، یاد رکھنا. اور کوئی کام اس میں نہیں، سر نہ ہوا بندے نہ لڑکا دار چیز نہ سی نہ بس رجیے نہ مکھ کے خاتون کا برا خلاص ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان. سبحان اللہ، یہ وہ عظیم قرآن ہے جس کے نزول کے مہینے کو بھی عزت و اجلال سے ذکر فرمایا. الف لام میم، حدیث شریف میں جو کہے الف لام میم، یہ تین حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، یوں اس لفظ کے ادائیگی سے 30 نیکیاں. اور سن لے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھے اور سمجھے نہیں کوئی فائدہ نہیں، جھوٹا ہے اول درجے کا. پیغمبر نے تو کہا الف لام میم کے 30 نیکیاں ہیں، الف لام میم کا تو معنی نہیں مناسبات. یہ پیغمبر کے خلاف باتیں کیسے جائز ہو سکتی؟ معلوم یہ ہوا کہ جو بالکل نہ سمجھے اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور جو کچھ سمجھے اس کو 20، جو اس سے زیادہ سمجھے اس کو 30. خواجہ نظام الملت والدین نے کوئی حساب لگایا اور فرمایا کم از کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 5000 نیکیاں ایک عالم کو مل سکتی. غیر ہم جیسے کمزور نکما ہو اس کو 500 ملے گی، بہت بڑی بات ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان حافظ العزیز حضرت درخواست کی، اور امام زمانہ حضرت لاہوری جیسے مفسرین ہو تو ان کو تو 5000 ملے گی، یقینی بات ہے. ایک شخص عام سی تفسیر لکھ رہا ہے وہ بھی اجر کا مستحق ہے، لیکن امام راضی اور روح المانی جیسے تفسیر کوئی نہیں لکھ سکتا، ان کے وجود کامل ہے اللہ کے ہاں. تو جب یہ کہو کہ ایک حرف 10 نیکیاں، تو 7 کہو بغیر سمجھے، بغیر سمجھے، اور سمجھ لے تو انشاءاللہ نیکیاں بڑھے گی. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کا گنجینا ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون لوگ؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اللہ. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک نوجوان ڈیرے میں سو رہا تھا اور قریب میں شادی ہو گئی تھی، تو دلہن اور دولہے کی لڑائی ہو گئی. ہو جاتی ہے بدمزگی، کبھی کبھی موافقت نہیں ہوتی. وہ دلہن کہیں سے نکل آئی اور ڈیرے میں آ کر کے اس شخص کے پاس بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ یہ کسی کی عزت ہے، یہ خامخا پہلی رات میرے پاس آئی. فوراً وہ اٹھا گھر گیا، اپنی والدہ اور بہن کو اٹھایا، یار اس طرح ایک دلہن ناراض ہو کے آئیے آپ لوگ آئے، ان کو بھیجا اور اب ان کے ساتھ گھر روانہ کیا. اللہ اللہ، یعنی ایک جوان کو گناہ کا خیال بھی نہیں آیا. حضرت فرماتے تھے 25 سال یا 30 سال گزرنے کے بعد وہ شخص کہتا تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا موقع تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی قیامت ہے کہ 25 سال اور 30 سال پہلے گناہ کا خیال نہیں آیا اور 25-30 سال بعد اس گزرے ہوئے وقت کو گناہ بنا رہا. استغفر اللہ استغفر اللہ. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے. اللہ اللہ، الغیب ما غاب عن عینیک، ابن عباس سے مروی ہے، جو نظر نہ آئے. غیب ما غاب عن عینیک، جو تجھے نظر نہ آئے. امام ثعلبی فقہ اللغہ میں لکھتے ہیں وَإِن كَانَ مُحَسَّنًا فِي الْقُلُوبِ، خیال میں ہو بھلے. عالم الغیب و شہادہ، جو چیزیں مخلوق کی نگاہ میں نہیں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ کے ہاں تو ہر چیز شہادہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے. وہ عز دیار پنالی دلی مخمین شما، صحیح مسلم اور مسند احمد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون اخواننا، هل تدرون اخواننا، ہمارے بھائیوں کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم ہیں. آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو صحابہ. پھر صحابہ نے کہا ملائک ہوں گے. حضرت نے فرمایا وہ کیسے ہیں؟ وہ تو کھاتے پیتے نہیں، گناہ ہی نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے کہا، حضرت ارشاد فرمائے ہمیں معلوم نہیں. تو آپ نے فرمایا اخواننا الذین یاتون بعدنا، ہمارے بھائی وہ ہے جو بعد میں آئیں گے. لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمیں دیکھا تک نہیں اور ایمان پورا لائیں گے. اللہ ہو گیا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے ایمان بالغیب. ایمان بالمعاینہ معتبر نہیں ہے. جس وقت عذاب نظر آ جائے تو ہر شخص کہے گا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. قرآن کریم میں ہے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، غرق ہونے لگا، دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، آمن تو ایمان لایا، ایک انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تین اقرار کی، آمنت لا الہ الا اللہ، اور کیا کہا وانا من المسلمین. لیکن اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لاتا ہے، وقد کنت من المفسدین، اور اس سے پہلے پکا دہشت گرد تھا. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیا، آج ہم تجھے ڈبو کے تیری لاش کو کنارے پہ پھینکتے ہیں تاکہ لوگ عبرت لے. کیا عبرت لے؟ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. اللہ اللہ، پاکستان کے ایک فارسی وزیر اعظم کو جب پھندا لگا، اگلے دن اخبار میں اس کے گلے میں پھانسی پڑی ہوئی تھی اور تصویر آئی تھی، نیچے یہ شعر لکھا تھا، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی قدرت کی دلیل دیکھی. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ہر جگہ ایک الضمیر ید وحدہ لا شریک میں گوید ہر چیز میں دلیل ہے. وہ جو عربی سے پوچھا گیا اس نے کہا ان البارت لتدل على البیر وان آثار الاقدام لتدل على المسیر. مینگنی سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزرائے, پیروں کے نشان سے پتہ چلتا ہے کوئی یہاں سے گزرا ہے. یہ بڑا آسمان برجوں والا اور یہ بڑی زمین فجاجوں والی اور یہ بہت بڑے بڑے سمندر امواج والے. افلا یدل ذالک علی اللہ اللطیف الخبیر. کیا یہ گواہی نہیں دیتے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے؟ اللہ. امام شافی نے ایک عورت سے پوچھا, بوڑھی عورت یہ چرخہ چلا دی تھی, بی بی آپ کیسے جانتی ہیں اللہ کو؟ اس نے کہا چرخہ میں چلاتی ہوں تو صحیح ہے, کوئی اور عورت شریک ہوتی وہ ادھر سے چلاتی ہے ٹوٹ جاتا. اللہ اللہ. توت کا پتا بکری کھائے تو مینگنی دے, گائے کھائے تو گوبر دے, اور ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ ریشم دے. چیز ایک ہے اور خاصیات مختلف ہیں. یہ الوان شتا اللہ کی قدرت کی نیرنگیوں کے دلائل ہیں. غیب سے مراد ذات اللہ, اللہ تعالی کی ذات واجب الوجود. غیب سے مراد ملائک. حدیث بخاری میں ہے عائشہ جبریل آیا ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے. ام المومنین نے کہا حضرت میرا سلام ذکر کہے, ترا ہو ولا ارا ہو. ہاں حضرت آپ دیکھ سکتے, میں تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے خود سلام بھیجا ہے. یہ مقام تھا خدیجہ اور عائشہ کے فرق. اللہ اللہ. غیب وہ علوم وہ امور جن کا وجود برحق ہے, جیسے قیامت, میزان, صراط, جنت, جہنم, اور مخبر صادق پر اعتماد کر کے ایمان لایا جاتا ہے. ایمان یہ امن سے ہے یا یمن سے ہے, دونوں معنی صحیح ہے. اس میں امن بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے. ایمان کے معنی ہیں ہوا تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اگر اجمال لائے ہیں تو اجمالی ایمان ہے, جیسے متشابہات پر, اور اگر تفصیل ہے تو تفصیلی ایمان. ایک کو ایمان مجمل کہتے ہیں, ایک کو ایمان مفصل کہتے ہیں. آمنت و تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ. تحریر الرسول وغیرہ ان کے شروع میں ایمان کی یہ تعریف. الذین یؤمنون بالغیب, متقی ایمان رکھتے ہیں غیب پر, یہ اصل ہے. ویقیمون الصلاۃ, پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. اقام یقیمو, قائم کرتے ہیں یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں نماز, فرض بھی اور نفل بھی. فرضوں کا مقام اونچا ہے اور نفلوں کا مقام بعد میں ہے, لیکن پڑھنا ہے. قیامت کے دن جب سنتوں میں کمی کوتاہی نکلے گی تو نفلوں سے پوری ہوگی, اور جب واجبات میں کمی کوتاہی ہوگی تو سنتوں سے پوری ہو جائے, اور جب فرضوں میں کمی کوتاہی ہو تو واجب و سنت سے پوری کی جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ دیا ہے، عمر ہم نے دی ہے دین پر خرچ ہو رہی، جوانی خرچ ہو رہی، صحت عافیت خرچ ہو رہی ہے، جو ہم نے دیا ہے. اشارہ سن لو، دیا ہم نے ہے اور خرچ تم کر رہے ہو، شکر کرو کہ خدا نے تمہیں صلاحیت دی ہے. دیا ہوا خدا کا ہے، وہ نہ دیتا تو کہاں سے دیتا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ منفق منفق علیہ سے زیادہ سعادت مند ہے اور وہ زیادہ ابتلاء ہے. خرچ کرنے کے چار مرتبے ہیں، چاروں کے چار سورت حدید میں بیان ہوئے. پہلا یہ کہ مال ہمارا ہے اور تم خرچ کرو. ہمیں مارز اپنا انفقو انفقو من مارز اپنا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جعلکم مستخلفین فی، تم کو چند دن کے لیے قائم مقام بنایا ہے، ہمیشہ تم نہیں رہو گے، خرچ کر دو. تیسرا یہ کہ چلو تمہارا صحیح قرض دے دو. ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے وہ بہترین طریقے سے ادا ہو جائے گا. اور چوتھا یہ کہ خرچ نہیں کرتے ہو، مر جاؤ گے، رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پیسے نکالنا کس سے آسان کام تو نہیں. آئیے سمجھ، پہلے فرمایا ہم نے دیا ہے، بے شک اللہ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے. پھر فرمایا تم کو چند دن کے لیے بٹھایا ہے، مال میرا ہے، خرچ کرو. پھر فرمایا چلو تیرا صحیح قرض دے دو. تو پھر فرمایا مر جاؤ گے، رہ جائے گا، خوشی سے دے دو تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا. بلخ کا امیر بلخ کے مسلمانوں سے ناراض ہو گیا اور ان کو کہا کہ اتنا ہرجانہ ادا کرو گے تب چھوڑوں گا ورنہ ماروں گا. تو لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن اندازہ ہوا کہ ایک سال میں ہم اتنا سرمایہ جمع نہیں کر سکتے، تنگ آ گئے وہ. ان کو پتہ چلا کہ ہیرات کے اندر ایک سخی خاتون ہے، بعض عورتیں بڑی سخی ہوتی ہیں، بڑی زبردست. او مزنانا اور کار میں او کو مردانا، عجب سا زنانا ہے اور زنانا مردانا ہے اور مردانا زنانا. ایک عورت نے مجھے پیسے بھیجے اور ساتھ ہی کہا کہ میرے میاں کو پتہ نہ چلے. اس کو پتہ چل گیا تو اور خیر ہے، کچھ کہے گا نہیں، بیمار ہو جائے. بتائیں گوڑی پڑے لیچ کے جائے شہر اور خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ جس کام کے لیے بیوی نے پیسے بھیجے وہ کام ہو گیا، اور بہت لوگ آ رہے دیکھ رہے تھے مبارکباد دے، وہ بھی آ کے کھڑے تھے اس کا میاں. تو ایک شخص میں نے کہا تھا کہ یہ فلاں بزرگ خاتون کر رہی ہے، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کی اہلیہ، اس نے یہ مولانا صاحب کے ذریعے کرایا. بس وہ آدمی غائب ہو گیا. میں نے پوچھا تو کہا کہ جب سے یہ سنا ہے بیمار پڑا ہوا کہ ہم اتنی مشقت سے جمع کرتے ہیں اور یہ آسانی سے خرچ کر لے جائے. ہے خدا کے خزانوں پہ ایمان ہونا چاہیے. بعض عورتیں خیر خیرات میں بہت بلند ہیں. یہاں قریب میں ایک خاتون تھی، اب نام نہیں لیتا، کہیں اس کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس نے مجھے ایک دن ٹیلی فون کیا کہ جب فرصت ملے تو گھر تشریف لاؤ، چائے بھی پی لو یہاں، اور مدرسے کے لیے میں نے کوئی عطیہ رکھا ہے وہ بھی پیش کر دوں گی، میرے پاس کوئی ہے نہیں بھیجنے کے لیے. اس وقت اتنا رش پش مصروفیات نہیں تھی، ہم بھی ایسے گلے کوچوں میں پھرتے تھے. مولانا کیا فرما رہے تھے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں تھا، ہم میں ایسے اس لیے وقت ہوگا 9:30 بجے کے قریب چلا گیا اس مکان میں، میں نے الارم دیا، باہر سے گھنٹی بجائی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا معاف کر دے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ فلاں کا گھر، اس نے کہا. پھر میں نے گھنٹی دی تو اس نے اندر سے کہا کہ آپ کو نہیں کہا کہ معاف کر دے، تو اس طرف سے شیر نہیں آئی. خیر اس کو کس طرح ہٹایا اس کا ذکر تفسیر میں مناسب نہیں. وہ ایک دفعہ ناراض ہو گئی کہ اس کا تو نہ ذکر کریں, چلو نہیں کریں گے. دروازہ کس کو کہا, دروازہ کھولو, شربت لاؤ, حضرت تشریف لائے ہمارے گھر. کیسی بات. اس نے آ کر کے وہ عطیہ پیش کیا اور مجھے کہا, اس زمانے میں تین کمرے تھے وضو خانے کے آگے جہاں در لبیس بنا, صرف تین کمرے تھے. کہا ان تینوں کمروں میں پنکھے نہیں, اس میں پنکھے لگوا لے. اور وہ آدمی کبھی چائے لا رہا ہے, کبھی یہ لا رہا ہے. وہ میں نے سمجھے کہ یہ کوئی گھر کا نوکر ہے. تو میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ یہ کون ہے. کہ یہی میرے میاں ہیں, آپ جمعے میں خواتین کی مذمت کرتے ہیں. دیکھو یہ کوئی مرد ہے, آپ کو کتنا دروازے پہ کھڑا کیا. ہمارے لیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک بزرگ ہستی ہمارے گھر آئے ہیں اور ان کو دروازے بار بار معاف کر دے. آپ کو چندے باندھنے والے. بعض عورتیں مقامات میں بہت اونچی اور عالی, بے شک کوئی شک نہیں, ان کے عزائم کو سلام کر سکتے ہیں. شاید آپ نے جنگ میں وہ نہیں پڑھا, وہ جس خاتون نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کو لکھا ہے, ایک طویل خط لکھا تھا کہ میرا خاون مرزائی ہو گیا اور کس طرح ہوا, پورے حالات لکھے. اور اخیر میں لکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کے پورے اسلام پہ ڈٹی ہوئی. آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت مولانا مرحوم نے جواب لکھا کہ وہ بدبخت تھا جس نے نبی صادق سے رشتہ توڑا اور کاذب اور مفتری کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا, جو دونوں جہانوں کے رسوائی اور قیامت کی شفاعت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوا. اور آپ سعادت مند ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ استقامت عطا کی جس سے ایک مرد محروم ہے. لکھتے لکھتے مولانا نے قلم کا رونا رویا اور اخیر میں لکھا, میں آپ کے عزیمت اور استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے اس جمعے کو یہاں تقریر اس موضوع پر کی اور میں نے مسلمانوں کو کہا کہ اس اخبار کے اس صفحے کو اپنے گھروں پر محفوظ کرو, یہ غیرت کا دستاویز ہے. اس خاتون کے استقلال اور بہادری کو ذکر کر کے جب میں مولانا کی خدمت میں گیا مبارکباد دینے کے لیے, یہ قصہ میں نے چھیڑا تو مولانا نے مجھے دیکھتے ہی تھر 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 آنسو سے رونے لگے اور فرمایا, بہت مشکل سے لکھا ہے, قلم اور کپڑے سارے بھیگ گئے تھے آنسو. عورتیں, اسلام کی عورتوں پر اسلام کو فخر حاصل ہے الحمدللہ. جب طالبان کو شکست ہو رہی تھی, ایک خاتون نے تفسیر سے مجھے خط لکھا کہ ہم اپنی تمام جائیداد, تمام زیورات, سب کچھ کپڑے بیچ دیں گے, لیکن یہ کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے زیادہ تاریخ ہے. تو بلخ کے مسلمان جب اپنے امیر کے ظلم سے تنگ آئے اور وہ ہیرات چلے گئے اس سخی خاتون کی خدمت میں اور اس سے درخواست کی کہ ہم بلخ سے آئے ہیں, ہمارا امیر ہم پر بہت ناراض ہے, وہ ہم سے ہرجانہ مانگ رہے ہیں, ہم نہیں دے سکتے, ہم کئی سال محنت کر کے بھی اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے. تو اس خاتون نے ان کو ایک شال بھیجا, ایک قیمتی شال بھیجا اور کہا یہ شال بیچو اچھی جگہ پر, اتنے پیسے مل جائیں گے کہ تمہارا قرضہ بادشاہ جو ہرجانہ لگا چکا یہ ادا ہو جائے. وہ وفد اس شال کو لے کے آئے, سوچا کہ یہ کون خریدے گا سوائے بادشاہ کے, بادشاہ ہی کو دکھاتے ہیں. امیر بلخ کے پاس آئے اور کہا ہم ہیرات کی ایک عورت کی شال لائے, بہت قیمتی ہے, آپ نے ہم پر جرمانہ لگایا ہے, اس کی ادائیگی میں اس کو لے رہے. تو امیر بلخ نے پوچھا کہ یہ شال کہاں سے ملی, تم وہاں کیسے گئے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ہم پر ہرجانہ لگایا اور ہر طرح ہم نے معافی مانگی, آپ نے معاف نہیں کیا. ہم جب بہت تنگ آئے تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس سخی خاتون کی خدمت میں گئے, اس نے یہ شال ہمیں دیا ہے. امیر بلخ کو حیا آئی اور افسوس کیے کہ او ہو, میں مرد ہو کر کے, بادشاہ ہو کر کے اتنا ظالم اور کنجوس ہوں, اور وہ ایک عورت ہو کر کے رعایا میں ہے اور وہ اتنی سخی ہے، تو ان لوگوں کو کہا کہ میں نے ہرجانہ معاف کر دیا ہے، جاؤ معاف ہو اور شال واپس لے جاؤ، میں نہیں لے گا. ایسی دیانتداری کا زمانہ تھا کہ وہ لوگ شال کو لے کر کے واپس اس سخی خاتون کی خدمت میں گئے کہ آپ کی شال ہم نے بادشاہ کو پیش کی، اور بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ہمیں معاف کر دیا. بی بی محترمہ آپ اپنا شال رکھ لے. تو اس خاتون نے کہا کہ اس شال کو اجنبیوں کے ہاتھ لگے ہیں اور اجنبیوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اس کو میں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، اس کو بیچو اور مسجد اور مدرسے بناؤ. ابن بطوطہ نے رحلہ میں لکھا ہوا ہے کہ جامع مسجد بلخ اس کے نتیجے میں تعمیر ہوئی. اس عورت نے کہا اس شال کو اب بھی بیچو اور اس کے تمام پیسوں کی مسجد اور مدرسے بناؤ. کیا چیز تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں کیا قیمتی لباس ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ کے احوال میں لکھا ہے حضرت خوش پوشاک تھے، اچھے کپڑے پہنتے، اور شاگردوں کو حکم دیا خبردار کہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے کہ جس جگہ بادشاہ آیا اور تمہارا لباس اس سے اچھا نہ ہو، علم کی بے عزتی ہو جائے. ایک دن امام اعظم اچانک کسی کے ساتھ روانہ ہو گئے ایک پروگرام میں. ان کے ایک جاننے والے تھے خطابی، ان کو کہا یہ چادر دے دو، میری چادر نیلی. انہوں نے کہا میرے پاس بہت اچھی چادر تھی، وہ میں نے حضرت کو دی اور میں خوش تھا کہ حضرت خوش ہو جائیں گے. فرمایا جب حضرت دعوت سے واپس آئے اور چادر واپس کی، کہا آخذائی تنی، تم نے اس چادر کے ساتھ مجھے ذلیل کرا دیا. اور وہ کہتے ہیں میں نے جو حضرت کو ایسا غور سے دیکھا، آپ کے آستینوں پر جو کام ہو چکا تھا وہ کم از کم 4000 دینار کا تھا. ملوک و سلاطین بھی ان سے خوفزدہ رہتے ہیں. امام اعظم تو دنیا کے متمولین میں سے اکثر شاگردوں کو تقریباً خرید چکے تھے، بھائی تمام کے تمام اخراجات برداشت کر رہے ہیں. اور حضرت کے اوقات تجارت اور اوقات عبادت اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تھی. کہتے درس دیتے ہوئے ایسے مڑ جاتے تھے تو نوکروں کا اتنے ہجوم ہوتا تھا جتنے شاگردوں کا ہوتا تھا، پیچھے آگے نہیں آ سکتے. درس دیتے تھے تو اچانک ایسے مڑ جاتے تھے، بس ان کو یکدم بلا لیتے تھے دستخط کے دستخط، اور ہاں نہ، اور سب کو ہدایات دیتے تھے کہ غلط کام نہ کرنا، شک والی چیز میرے مال میں نہ ڈال. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بینکاری کے اصول اگر اس سے سود ہٹا دیا جائے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے وضع کیے. اس لیے اکبر ملوک الارض خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کے معینات شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضات سے کہا کہ کوئی ایسا دستاویز لکھ کے دو کہ میں اس پر عمل کروں اور حکومت کرنا آسان ہو جائے. تو امام ابو یوسف نے مغرب کی نماز سے شروع کر کے فجر تک ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الخراج. ایران سے ایک رافضی نے اس کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں میں. کلام الملوک ملوک الکلام، قابل لوگوں کا کلام بھی بادشاہانہ ہوتا ہے. اس میں پہلی بات کہی یا امیر المومنین اتق اللہ، امیر المومنین ہر وقت اللہ سے ڈر کے رہا تھا. یا امیر المومنین لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، کیونکہ کل کے تو اپنے بہت کام ہوں گے، جو کام آج ہو سکتا ہے آج ہی ختم کر. یا امیر المومنین لا ترج الخلق، امیر المومنین مخلوق سے تمنا رکھنا. امیر المومنین لوگوں کو اطمینان دلاؤ، سلطنت کے اسرار و رموز کو مضبوط رکھو، دشمنوں کے مقابلے میں پختہ رہو، اپنوں کے مقابلے میں شیر و شکر رہو. اس قسم کی ہدایات، اور علماء لکھتے ہر ہدایت ابو یوسف کی آیت اور حدیث سے مقتبس، ہر حکم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے ہیں خرچ کرتے ہیں، خیرات، صدقات، تبرعات، زکوات، خرچ کرنا ہے. انفق علیک. پیغمبر حدیث قدسی میں فرماتے ہیں خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں میں اور دے دوں گا. روزانہ فجر کے وقت آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک نعرہ لگاتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما. فجر کے وقت صبح سویرے فرشتہ خیر کی دعا کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ خرچ کرنے میں دیر نہ کرے، فوراً دینا چاہیے. اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما. تو دوسرا فرشتہ نعرہ لگاتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے جن کے پاس ہے اور دیتے نہیں ان کے مال و اولاد غرق فرما. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، عزیز و اقارب پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن دین پر خرچ کرنا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. طلباء کے اجر میں، سبق میں، علم میں، کتنے ان میں قراء ہوں گے، کتنے خطباء ہوں گے، کتنے ائمہ ہوں گے، کتنے مدرس ہوں گے، اور انشاءاللہ کتنے فقہاء اور مفتی، مفسرین اور محدثین و مجاہدین ہوں گے. خرچ کرنے والے سب شریک ہوں گے، جہاں وہ نمازیں پڑھائیں گے، جہاں دین سکھائیں گے، تمام اعمال میں خرچ کرنے والے برابر کے شریک ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. یا رب، مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے خان صاحب کہ کنز الایمان پر حاشیہ لکھا ہے خزائن الارفان، یہاں لکھا ہے تیجا، دسواں، بیسواں، چیلم، برسی، اورس، کنڈے، سب ثابت ہو گئے، بس دیر نہیں تھی، ابھی بھی ثابت ہو گئے. قرآن شروع جیسے سورہ بقرہ کنڈوں کے لیے نازل ہوئی. سوال یہ ہے کہ جو چیز یہاں ثابت کر رہے ہیں، قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس نبی کو ان چیزوں کا پتہ بھی جوے سے ثابت کر رہا ہے؟ جن چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب ثابت ہو گئے، یہ تو رسوم ہے، اور رسوم تو آپ کا ایجاد ہے. آپ کے مذہب کی معتبر کتاب فتاوی بزازیہ جو دیوبند اور بریلوی سے بہت پہلے لکھا گیا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے یکرہ الثلثاء والاسبوع والاربعون والسنہ، تیجا، ساتواں، دسواں، بیسواں، برسی، مکروہ، ناکارہ کام. فقہا عالم بالقرآن والحدیث، وہ تو رد کر چکے ہیں. آپ کہتے ثابت ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ تفسیر کے بارے تحریف کر رہے ہیں. نیست حجت قول و فیلو ہے چپیر، قول اللہ فیل احمد را بگی. ایسی باتیں دلیل نہیں ہے جب تک قرآن سنت نہ ہو. اللہ اکبر. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کو، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، وہ بھی متقی و پارسا ہے. جو کچھ اتارا گیا آپ کو، یہ نہیں فرمایا یؤمنون بالقرآن، کیونکہ سنت اور حدیث پر ایمان لانا بھی فرض ہے. بما انزل الیک، طلبہ جانتے ہیں کہ ما عموم کے لیے، عموم کے لیے ہے، اور دلیل وما انزل من قبل، آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، توریت، زبور، انجیل، سو صحیفے، ان سب کا ذکر کرنا تفصیل تھی، اور قرآن معجز اور موجز ہے، اس لیے ایسا لفظ لائے کہ سب کے لیے شامل. بات سنو، جس طرح آپ سے پہلے قرآن کے علاوہ توریت، زبور، انجیل 100 صحیفے نازل ہوئے، اس طرح آپ کے بعد یعنی آپ کے قرآن کے ساتھ آپ کو جو سنت اور حدیث دی گئی وہ ان 3 کتابوں 100 صحیفوں کے برابر ہے. اس لیے ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، آیت دلیل ہے ختم نبوت کی. اور 1974 میں جب پورے پاکستان میں مرزائیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے تحریک چلی اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر صدر الصدور اس وقت کے محدث الاثر عرب و عجم کے مشہور عالم اللہ کے مقبول و محبوب بندے استاذنا و شیخنا مولانا یوسف بنوری تھے اور قومی اسمبلی میں اہل حق کے وکیل فقیہ الامہ مجتہد الاطلاق مولانا مفتی محمود صاحب تھے. تو دو فرقے مرزائیوں کے دونوں آئے، صدر الدین جو تھا وہ لاہوریوں کا تھا اور مرزا ناصر جو تھا وہ قادیانیوں کا تھا. دونوں سے حضرت نے گفتگو کی اور دونوں کو چاروں شانے چت لٹایا اور دونوں پر ان کا کفر واضح کیا. تو حضرت نے اس وقت ختم نبوت کی ایک دلیل یہ پیش کی تھی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. دیکھو اللہ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو ایمان لائے اس وحی پر جو آپ کو نازل ہوئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے، اگر مرزا صاحب کے آنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا وما انزل من بعدک، لیکن یہاں نہیں ہے. اس لیے وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ کے بعد تو بس آخرت ہے جس کا یقین ضروری ہے. بعض مرزائیوں نے آخرت سے مرزا لیا ہے اور اس کے خرافات دیے ہیں، لیکن وہ ڈپوس رہا ہے، کوئی علم نشان نہیں ہے اس کی، اس لیے حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں وہ پیش نہ کر سکے. گزشتہ آسمانوں پر آسمانی کتابوں اور وحی پر ایمان اجمالاً فرض ہے. توریت، زبور، انجیل اور صحف سماویہ حق تھے اپنے زمانے میں، برحق وہ ہدایت کی کتابیں تھیں. جیسے یہ ایمان ہے اس طرح یہ بھی ایمان ہے کہ بعد میں وہ منسوخ ہو گئے اور قرآن کے نزول کے بعد اس کی ان کی ضرورت نہیں رہی. قرآن، سنت اور حدیث پر ایمان اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی وحی فرمائی جس کو محدثین وحی جلی اور وحی مطلوع کہتے ہیں، اور ایک چھوٹی وحی فرمائی جس کو محدثین خفی اور وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. قرآن کریم کا نزول بڑی وحی کے ساتھ ہے اور سنت اور حدیث کا نزول وحی خفی غیر مطلوع کے ذریعے ہوا ہے. دونوں منزل من اللہ ہے، دونوں منزل من اللہ. ایک عالم نے ہندوستان میں کتاب لکھی کہ قرآن کی طرح احادیث بھی وحی ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے. تو ایک منکر حدیث نے اس کا رد لکھا کہ پھر تو مسلمانوں کے 2 قرآن ہو گئے. اس کا جواب ایک عالم حقانی نے دیا، ایک قرآن بجواب 2 قرآن. کتاب کا نام ہے ایک قرآن بجواب 2 قرآن، کہ ایک ہی قرآن ہے اور وحی کی تفصیل موجود ہے اور وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث و سنت کی ہوئی، وہ بھی قرآن ہی کی تفصیل و تشریح ہے، کوئی غیر چیز رہی. کتاب لکھ کر کے حکیم الامت مولانا اشرف علی کی خدمت میں لے آیا کہ حضرت برکت کے لیے کوئی کلمہ لکھو. تو مولانا نے یہ شعر لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا، ہست قرآن یک ولیکن احولا، اتحول بیدند آرا 2 قرآن. قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑی ہے وہ ٹیڑے پن کی وجہ سے ایک کو 2 دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. بس اس شخص نے کہا تھا 10 خط تیرے شعر کا بھی ہے. ہست قرآن یک والا کن احوالا از حول بھی نند آ رہا دو قرآن. احول کہتے ہیں جو ایک کو دو دیکھے. مولانا روم نے لکھا ہے استاد نے طالب علم سے کہا پانی پلاؤ. طالب علم تریڈا تھا چغار ہو چغار. وہ ایک اس کو دو نظر آتے تھے. استاد کے پاس واپس آیا وہاں دو گلاس رکھے ہوئے ہیں کون سے پلاؤ؟ تو استاد نے کہا ایک گلاس توڑ دو اور دوسرے میں پانی لاؤ. اس نے جو ایک توڑا تو دوسرا کہاں تھا؟ اس نے ایک گلاس. ہست قرآن یک والا کن احوالا اس حول بھی نند آ رہا دو قرآن. جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں اکمہ. انی ابرہ الاکمہ مادرزاد اندھا. جو بعد میں ہو جائے اس کو کہتے ہیں اعمى. جو رات کو نہ دیکھ سکے شبکور اس کو کہتے ہیں اعمش. جس کی آنکھ میں کوئی پھول وول موتیا ہو اس کو کہتے آور. اور ان فی عینے دجال کے بارے میں ہے نا کہ اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرف سوجی ہوئی ہوگی. ہم مرزا غلام احمد کی ایک آنکھ بالکل اس طرح. مرزائی نے بہت کوشش کی تصویر بنائی صاف لیکن تو اس میں نظر آ رہی ہے ایک بالکل اس طرح ہے. دجال کبیر صحیح مسلم میں ہے. عینہ الیمنا کل عنب الطافیہ. دائیں آنکھ اس کی ایسی ہے جس طرح انگور کا دانا. اعور وفی عینیہ عور. اور جو ایک کو دو دیکھے اس کو احول کہتے ہیں. احول بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جو احول کرے. منگ اور تریڈا وایو جہانگیری پختو کے نمنگ پختو کے تمنگ وایو تریڈا اور نور خلق ہوتا چلا روئے تنبیر مولانا سے مرتا چلا روئے. چگر ہوں گا میں سے توائی جاستر کی سپین اگر تو چگر میں ہو. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بینگا. ہاں بینگا ہی ڈینگا بینگا. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی ہے آپ کو. وما انزل من قبلک اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے. آپ کی وحی تو سورہ بقرہ کے وقت جاری تھی مگر صیغہ ماضی کا آیا تیقن کے لیے. تیقن کے لیے جیسے قیامت کے لیے ہے اتا امر اللہ. حالانکہ قیامت تو آنے والی آئی نہیں ہے. تیقن کے لیے. وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت کا یہ یقین کرتے ہیں. مومنین کے اوصاف خمسہ ہے. متقی ایک, مصلی دو, منفق تین. ایمان بالکتب السماویہ چار, ایمان بالآخرت پانچ. اوصاف خمسہ مومنین کے. اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تین طرح لانا ضروری ہے. ایک تو آپ بشر ہیں اور وہی اللہ نے آپ کو فرمائی. آپ کوئی جن یا ملک نہیں ہے. علماء نے وضاحت کی اگر کوئی اس میں شک کرے وہ مومن نہیں رہے. بشری رسول ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. آپ فرمائیے میرے رب کے لیے پاکی ہے میرے رب کے تقدس کی قسم کہ میں بشری پیغمبر ہوں. دوسرا یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئے گا. قدیم پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح آپ کے وفادار امتی جرنیل کی طرح تشریف لائیں گے. یہ ایمان بالرسول اور بمعون ذیل الیہ کا مطلب ہے، اور اس کو مضبوط سمجھو. وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر بھی ایمان رکھنے کے تین مطلب ہے. ایک تو یہ کہ قبر کی زندگی برحق ہے. امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر 187 صفحہ پر فرماتے ہیں، وعود الروح فی القبر الی الجسد حق، قبر میں روح جسم سے پھر ملتی ہے، یہ ماننا پڑے گا. وسوال منکر و نکیر فی القبر حق، وراحت صاحب القبر و عذابه حق. فقہ اکبر صاحب المذہب امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی صفحہ 187-189، یہ وہ فقہ اکبر ہے جس کی شرح علاؤ الدین بیکندی نے لکھی. فقہ اکبر بہت قسم کی. اور خلاصۃ الفتاوی میں ہے، فمن انکر ان عذاب القبر کفرہ، عذاب قبر کا منکر کافر ہے. ومن انکر ان سوال منکر و نکیر کفرہ، یہ متواترات ہیں. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ، ہمارے یہاں ایک شخص پڑھاتا تھا، وہ فاضل تو بنوری ٹاؤن کا تھا لیکن پھر کہیں بیچ میں چتکبر ہو گئے تھے، تو یہ میں مشکات پڑھاتا تھا، یہ دفتر کے سامنے بیٹھتا تھا، وہ اخبار وخبار دیکھنے کے لیے آخری گھنٹے میں آتا تھا. اس زمانے میں دور حدیث نہیں تھا مدرسے میں، مشکات شریف ہماری بڑی مشہور تھی، بڑے شوق زور سے پڑھاتے. تو مشکات شریف میں جب عود الروح الی الجسد کا مسئلہ آیا، میں نے وہاں تشریح کی طلباء صابیہ کو کہ قبر میں روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور منکر نکیر کے سوال جواب یا راحت اور عذاب کا تعلق قبر سے، عذاب القبر کا لفظ حدیث میں ہے، جنائز بخاری میں ہے عذاب القبر حق. اور میں نے تشریح کی کہ قبر کے دو مفہوم ہیں، ایک حقیقی حفرہ فی الارض، زمین میں گڑھا جس میں مردہ رکھتے ہیں، وہ حقیقی مفہوم ہے، ذل قبور بوثرت حتی زرتم المقابر ثم اماتہ فاقبرہ، ایک مجازی مفہوم ہے. اگر کسی کو حقیقت نہ ملے، جلوس کے راک ہوا، بھیڑیا کھا گیا، سمندر میں ڈوب گیا، تو پھر فقہا حقیقت متعذر ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجازن اینما جسدہ بعد من تجعروہ، روح نکلنے کے بعد جہاں کہیں اس کا جسم ہو، اللہ تعالیٰ اس سے سوال جواب کرے گا، اور کامیابی پر راحت اور ناکامی پر عذاب دے گا. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. حقیقت کے ہوتے ہوئے مجاز لینا جاہل کا کام ہے، جیسے حزب الشیطان کے ڈاکٹر عثمانی کہا کر دے رہے کہ یہ قبر مراد ہی نہیں ہے. کیوں بھائی، قبر موجود ہے اور مراد نہیں، یہ تو حقیقت حفرا ہے، یہ کیسے مراد نہیں. السرورت الی المجاز عند تعذر الحقیقہ، اس پر اصولیین اور معنویین کا اتفاق و اجماع ہے، اس میں دوسرا قول نہیں. میں نے یہ باتیں باتیں کر کے اندر چلا گیا، وہ مدرس صاحب بالکل فرخ لال ہو گئے تھے، جیسے بالکل ٹماٹر ہو. مجھے کہتے ہیں آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قبر کے اندر روح کا کوئی تعلق نہیں، کسی درجے میں بھی نہیں. اس نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ موت پر جب تعلق ٹوٹا، قیامت سے پہلے دوبارہ قائم نہیں ہوگا. میں نے کہا برائے ابن عازب کی حدیث بخاری کی شرطوں پر ہے، اور مسند احمد میں ہے، اور مشکات جنائز کے اخیر میں ہے، ثم یعاد روحہ الی جسدہ، روح جسد کی طرف لٹائی جاتی ہے، پیغمبر نے کہا ہے اور محدثین نے نقل کیا ہے، تم کون ہو تو ایسا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس طرح عقیدہ مسلمانوں کا نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں. کہنے لگے اگر آپ امت میں کوئی ایک فرد دکھائے جس نے تکفیر کی ہو تو میں مان جاؤں گا. میں مان جائیں گے یا صحیح ہو جائیں گے؟ میں نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 اٹھایا، نشان لگا ہوا ہے، 187 صفحہ نکالا. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ان الروح یتعلق بالجسد یتلذذ الروح ویتأثر الجسد او یتعذب الجسد ویتألم الروح قولان مشہوران لأہل سنت والجماع. روح کو عذاب ہو تب بھی جسم محسوس کرتا ہے، اور جسم کو عذاب ہو تو روح محسوس کرتی ہے، آپس میں تعلق ہے. آگے سن لو، ومن انکر ان اتصال الروح بالبدن فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. میں نے کہا یہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام تمام مماتی شام مماتیوں کا جد امجد کہلاتا ہے. مجھے کہتے ہیں کہاں کا ہے؟ میں نے کہا مکہ کا چھپا ہوا ہے، سبیل بن باز کی تصدیق کے ساتھ چھایا ہوا ہے، اور آپ خوب دیکھ چکے ہیں. لیکن وہ جہدو بہا وسطۂ قنت ہا انفسوم، خوب جانتے ہیں مانتے نہیں. میں نے 2-3 دفعہ عبارت پڑھی، میں نے کہا واہ ابن تیمیہ، فمن انکر ان اتصال الروح بالبدن، جو کہتے ہیں کہ روح کا جسم سے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے کوئی تعلق نہیں، ابن تیمیہ کہتے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. میں نے کہا ابن تیمیہ کہتے اس کو کافر نہ کہنے والا مسلمان ہے ہی نہیں، کرے اجماع سے خارج. استعفی لکھا، ابھی وہ لکھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر لکھ دیا منظور کر دیا گیا. میں نے کہا محتمم کو بد اعتقاد مدرس رکھنے کے کوئی حق نہیں، مدرسے میں علم سے زیادہ عقیدے کی ضرورت. طلبا ایمان کے لیے اول آئے ہیں اور سبق کے لیے ثانیہ آئے ہیں. میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کا نمائندہ ادارہ ہے، والحمدللہ خدا کی قسم زبر زیر کے برابر اپنے اکابر اور اسلاف کے خلاف برداشت نہیں. ہمارا مسلک قرآن و سنت کا قوی مسلک ہے، حق میں. میں نے کہا ابھی تم نے کہا تھا کہ میں مان لاؤں گا، تم مان لو. وبالآخرت ہم یوقنون، کیا آخرت کا یقین کرتے ہیں؟ عذاب قبر کے منکر، احادیث کے منکرین، امت کے جادہ کے دشمن، پراپیگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کو وسوسوں میں ڈالنے والے. قبریں نشانیاں ہیں جب تک موجود ہو، اور جب نہ ہو تب بھی خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں. اللہ عذاب دے گا، راحت بندے کا کیا کام ہے اس میں؟ کبھی کہتے ہیں اچھا اس قبر میں، اس قبر میں. یہ ان لوگوں کو کہو جن کو سمجھ نہیں ہے، ہمارے سامنے کہو ہم تمہیں ایسا سیدھا کر دیں گے کہ یاد رکھ لیں گے. پھر میرے سامنے یہ بات آئی، میں نے کہا اس استحالے کا نام ہے استحالہ عقلیہ، استحالہ عقلیہ نقلیہ پر زندگی کا کام، شرح المواقف میں لکھا ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف جب پڑھا رہے تھے، بخاری میں ہیں، اور آپ آگے ہوئے اور پیچھے ہوئے، صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمائے مسلط لی نار علی الجدار، سامنے دیوار پر جہنم دکھائی گئی. تو صحابہ کرام نے تو آ کر کے دیوار کو نہیں دیکھا کہ حضرت دیوار گرم نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا اگر جہنم کی آگ کا ایک حصہ دنیا میں آیا تو لہ ترقت الدنیا وما فیہا، دنیا جلس کے راک ہو جائے گی. تو صحابہ نے کیوں استحالہ نہیں کیا؟ کیونکہ وہ مسلمان تھے، مسلمان نبی کی وحی پر شک نہیں کرتے. اور آپ استحالہ کرتے ہیں تو تو آپ ہی کو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فہاؤلائے کفارم بے اجماع المسلمین. قبر کی زندگی، قبر کی زندگی اس کی کیفیت دنیا میں نہیں سمجھی جا سکتی سوائے اس کے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنا وصدق اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے رب کی طرف سے، وہ اولئک ھم المفلحون اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہ نہیں فرمایا اولئک ھم المهتدون بلکہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، خطرے کے پیش نظر کہ کسی وقت بھی اگر کسی عقیدے میں فرق آ گیا تو ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دعائے ہدایت ہر وقت ضروری ہے. پانچ آیات میں اہل ایمان کے اوصاف خمسہ بیان ہوئے اور دو خیر کے نتیجے تھے، ہدایت پر ہونا اور فلاح پانا. سبحان اللہ، امام راغب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فلاح کی دو قسمیں، ایک دنیاوی اور دوسری اخروی. دنیا کے اندر فلاح کے معنی ہے الظفر بالسعادات، الظفر بالسعادات التي تطیب بها الحیات، وہ خوش قسمتیاں جن سے زندگی اچھی ہو جائے. اور وہ تین چیزیں ہیں، وہو البقاء والغنا والعز. دنیا میں آدمی رہے، کچھ مال ہو ضرورت کے لیے اور عزت اللہ عطا فرمائے. ایک فلاح اخروی ہے، اخروی کامیابی، وہ چار چیزوں کا نام ہے، بقاؤن بلا فنا، بقا ہو فنا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور غنن بلا فقر، مالداری ہوگی فقر نہیں آئے گا، وہ عزن بلا ذل، عزت ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں ذلت نہیں ملے گی، وہ علم بلا جہل، اور علم ہوگا وہ جہل نہیں ہوگا. مفردات راغب صفحہ 385. اس مسئلے میں میر سید جرجانی اور تفتزانی کا مناظرہ ہوا ہے کہ استعارہ مکنیہ کے ساتھ استعارہ تخیلیہ جمع ہو سکتا ہے نہیں، اور اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون میں زمخشری نے کشاف کے اندر جو تفسیر کی ہے اس میں استخارہ تمکینیہ ہے یا تخیلیہ ہے. علامہ تفتزانی عالم بڑے تھے بلکہ میر سید کے استاد تھے، لیکن ان کی زبان میں قدرے گٹھن، اور میر سید جوان تھا اور زبان اس کی سیال تھی. اور میر سید جرجانی یہ شاگرد تھا مبارک کا، اور مبارک شاگرد تھا قطب الدین کا جس نے یہ شمسیہ اور شرح قطبیہ لکھی. قابل بہت تھا میر سید، جب اس نے شرح قطبیہ اور شمسیہ دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا واہ قطب الدین زندہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے، تو سیدھا قطب الدین کے پاس چلا گیا. قطب الدین اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے بھویں جو تھے آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی، جب یہ وہاں چلا گیا کہ میں پڑھنے آیا ہوں تو اس نے ایسے بھویں اٹھا لیے، بعض بوڑھے میں نے بھی سرد میں دیکھے اسے بمے اٹھائے اور کہا اب میں نہیں پڑھا سکتا، وہ وقت تھا جو میں نے لکھا تھا اب میں نہیں پڑھا سکتا، البتہ ایک کام کرتا ہوں، میرے شاگرد مبارک اور وہ مصر میں پڑھا رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں میں خط لکھتا ہوں، میر سید نے کہا مجھے خط دے دیں، خط لکھا وہ لے کر کے میر سید روانہ ہو گیا مصر، اللہ نے ان لوگوں کے لیے دنیا کتنی آسان کی، نہ گاڑی نہ ہوائی جہاز نہ ریل کچھ نہیں، پیادہ کے سفر، گھوڑے اور اونٹ، جنگلات، صدمے اور پریشانی آئی۔ جب مصر پہنچا اور مبارک سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا، میرے شیخ کا خط ہے، اسے لے کر سر پہ رکھا، آنکھوں سے ملا، چوما، واہ میرے شیخ نے خط لیا، لیکن دو شرطیں ہوگی میری، ایک یہ کہ تم روزانہ مجھے ایک دینار دو گے، بے وقت آئے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا، سوال وہ لوگ کریں گے جو پہلے سے آئے ہیں، بعد میں داخلہ لینے والا سوال نہیں کر سکتے۔ میر سید نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اب آیا ہوں مصر آپ سے پڑھنے کے لیے، لیکن میر سید نے کہا ہے کہ یہ ایک سوال تو بہت آسان تھا شرط کہ میں ایک دینار دوں، کیونکہ مصر میں مزدوری رات کو ہوتی تھی اور دو دینار مزدور کو ملتے تھے، میں آدھی رات تک کام کر کے دو دینار کماتا، ایک صبح استاد کو دیتا ایک اپنے لیے خرچ کرتا، لیکن یہ دوسری شرط کہ پوچھو گی نہیں، اس سے بہت تکلیف ہوئی، در شروع ہوا، جب درس شروع ہوا مبارک ایک دن اپنے مدرسے میں کمروں کے سامنے گھوم رہے ہیں کہ یار رات کو طلباء کے سال میں کامیاب مہتمم اور ناظم مختلف اوقات میں آ کے دیکھتے ہیں، صرف علم پڑھانا نہیں ہے، علم کے علاوہ ان کے اوقات بھی دین میں رکھنے ہیں اور ان کو بے دینی نہیں کرنے دینا ہے، دینی مدرسے کامیاب اس لیے ہیں کہ ان میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، استاد گرامی قدر حضرت بنوری فرماتے تھے علم اللہ دے ہی دے گا، تربیت کا خیال رکھو، طلباء وقت پر تیار ہو نماز کے لیے، حاشا وکلا کہ نماز کا وقت ہو رہی لیٹے ہوئے ہو، اپنے پنکھے وقت پر کھولے وقت پر بند کر دے، بستر ٹائم پر اٹھائے بچھائے لپیٹے، اپنی کتاب تپائی برتن ہر چیز محفوظ رکھے، آنے جانے تمام اوقات کے اندر ادب اخلاق اخلاص تقوی کا مظاہرہ کر لے، مسجد مدرسہ استاد کتاب تپائی سب احترام کی چیزیں ہیں، باہر سے آنے والے نمازی ان سب کو سکون راحت پہنچانا طالب کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ دین کا رکن ہے، تمام طلباء سو رہے اور ایک کمرے میں دیا جل رہا ہے اور ایک شخص میر قطبی کی تقریر کر رہا ہے کہ مصنف نے یہ کہا، پھر کہتے ہیں شارح نے یہ کہا، پھر کہتے ہیں استاد نے یہ کہا، پھر کہتے ہیں یہ تینوں باتیں غلط ہیں، میں یہ کہتا ہوں، ایک نئی تقریر شروع ہو جاتی، مبارک نے یہ محسوس کیا کہ شاید تین چار طلباء ہے، جب کھڑکی سے جھانکا تو اکیلے میر سید بیٹھا ہوا ہے سبق یاد کر رہا ہے، مورخین نے لکھا ہے چاندنی رات تھی اور مبارک اتنا خوش ہوا کہ رقص تک یہ پیرے والوں لوپا برانڈا کے، او تمہارا قابل طالب مانا سبق کرا گیا نہ ہو سم عالب خوشحال ہی نہیں پیر واڑو لو رقص بہجتا ہوا سرورا، جب صبح ہوئی تو مبارک نے کہا میر سید کہاں ہے آگے آؤ، اور اعلان کیا کہ سوائے اس کے کوئی اور شخص سوال نہیں کرے گا، تم تو ساری رات سوتے ہو کس بات کے سوالات کرتے، اور صرف میر سید سوال کرے. خیر بہرحال میر سید اور تختزانی کا مناظرہ ہوا اور علم الدین معتزلی بدقسمتی سے حکم تھا اور تختزانی نے اہل سنت کی کتابیں بہت لکھی ہے تو علم الدین معتزلی غصے میں تھا بہت, اس نے میر سید کے حق میں فیصلہ کیا. تقریباً 996 کا واقعہ ہے اور تفتزانی گفتگو کے بعد گھر گیا وما خرجا حتی جاءت جنازتی, غم کی وجہ سے انتقال ہوا. غیرتی علماء اور غیرتی طلباء وہ علم ہی کو مقصود حیات سمجھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہدایت پر رب کی طرف سے, اولئک ھم المفلحون, اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہے. وقف کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ على قلوبہم وعلى سمعہم وعلى ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مسئلہ بیان ہوا اور 10 مقامات الوہیت کے اس میں مضمرن اور مظہرن بیان ہوئے. سورت بقرہ کے اندر مسائل ثمانیہ ہیں, ایمان بالآخرت, ایمان بصداقت الکتاب, اور مسئلۃ التوحید, مسئلۃ الرسالہ, جہاد, انفاق, آداب, تنظیم. ابتدائی 100 آیات کے اندر مسئلہ توحید ہے اور ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق بھی ہے اور ایمان بالآخرت کی تفصیل ہے, اور 101 آیت سے ایمان بالرسالت کا مسئلہ ہے, اور ساتھ میں تدبیر المنزل بھی ہے کہ گھریلو احوال کیسے ہونا چاہیے. 176 آیات کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے اور اس میں مجاہد کی ابتدائی ٹریننگ اور تربیت کا بیان ہے, کیونکہ ایک شخص جو خدا کے دشمنوں سے خدا کے دین کے لیے برسر پیکار ہوتا ہے وہ پختہ اور مضبوط ہونا ضروری ہے. تو 5 معتقدات اور 5 عملیات بیان فرما دیے. اس کے بعد 4 قوانین ملک کے لیے ہے, ایک ہے قصاص فی القتلاء اور دوسرا ہے تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ اور تیسرا ہے فرضیت الصوم, کہ لوگ بھوکے پیاسے رہنے کے عادی ہو, ضمیر فروشی ہو, ملک فروشی نہ کرے, اور چوتھا ہے رشوت ستانی کی حرمت. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور پھر 18 قسم کے فرعی احکام ہیں معاشرہ کے بنانے کے لیے, اور تیسرے پارے میں جا کے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ آداب اور تنظیم بھی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تہذیب الاخلاق کا مرحلہ توحید کے ضمن میں, تدبیر المنزل کا مسئلہ رسالت کے ضمن میں, اور السیاست المدنیہ وہ جہاد کے ضمن میں بیان کر دیے گئے. تو اب تو آداب اور تنظیم رہ گئے اور میں وقت پر نشاندہی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بقرہ کی ابتدا میں قرآن مجید کی صداقت کا اعلان ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور ہدایت کی وہ اعلیٰ قسم بیان فرمائی جس سے متقی اور اپنے جلدی فیضیاب ہوتے ہیں, اور ان کے 5 اوصاف بیان فرمائے کہ یہ مومنون ہے, یہ مسلون ہے, یہ منفقون ہیں, اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں, اور پھر ان کے 2 نتائج متفرع کیے کہ یہ مہتدون ہیں اور یہی مفلحون ہیں. تو ایمان والوں کا بیان مکمل ہونے کے بعد اب ان کا زد کا فرح, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, برابر ہے ایسوں کے بارے میں, انذرتہم, کیا آپ ان سے کہ آپ انہیں ڈرائے ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا، کفر کہتے ہیں ڈھکنے کو اور چھپانے کو. کفرا سترن نعمہ، اللہ کی نعمت پر پردہ ڈالا، خاک ڈال لی. اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ناشکر ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں کافر کے معنی ہیں المنکر من احدا ضروریات الدین، جن چیزوں کا دین ہونا دین سے ثابت ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا ایسی تاویل کرنا جو انکار کے مترادف ہو اسے کفر کہتے ہیں. امام اعظم سے فقہ اکبر کے اندر منقول ہے لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم ينکر احدا من ضروریات الدین، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے. چنانچہ ہم حیات عیسیٰ کو بھی ضروریات دین سمجھتے ہیں، اور حضرت کا رفع سماوی ضروریات دین سمجھتے ہیں، اور سابقہ حیات کے ساتھ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانا متواتر احادیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے ضروریات دین سمجھتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نئے نبی کا نہ آنا یہ بھی ضروریات دین ہے، اس لیے اس کا منکر یا اس کا مؤول بتاویل یشبہ الانکار یہ کفر ہے. بعض لوگ بات نہیں سمجھتے ہیں، کئی منقول ہے کہ اگر کسی کے کلام میں 100 تاویلات ہو رہی ہے 99 میں وہ کافر ہے اور 1 میں اسلام ہے تو وہ مسلمان ہے، تو اس کو نہیں سمجھتے، کہتے دیکھو 99 کفر پائے، بالکل غلط، یہ ہے ہی نہیں عبارت. ایک شخص نے ایک کلام کیا ہے، اس کلام کے 100 احتمالات ہیں، 99 کمزور ہیں جس سے کفر آ رہا ہے، 1 قوی بنا بر دلیل ہے جو ایمان کی ہے تو وہ مومن. اور یہ مسئلہ اس وقت ہندوستان کے علماء کے اندر اٹک گیا جب مرزا غلام احمد کی تکفیر کی گئی، تو اس وقت کے سب سے بڑا امام اور مدقق وقت کے مجدد اور مجتہد مولانا انور شاہ صاحب، جنہیں خاص اللہ نے حنفیت کے احیاء اور مرزائیت کے توڑنے کے لیے ہندوستان میں پیدا فرمایا تھا اور وسیع علوم عطا کیے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ اہل علم غلطی کر لیں گے، تو آپ نے جلدی ایک کتاب لکھی بہت محقق، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے، اس کا نام ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین. پہلے اس کا نام تھا اکفار المتعولین فی ضروریات الدین. چنانچہ ایسے لوگ جیسے عبد الماجد دریابازی جو مرزائیت کے بارے میں شکوک میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی حضرت شاہ صاحب کی جلالت علم کے سامنے کتاب کی تقریب لکھی اور دستخط کر دی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر دو قسم کا ہے، ایک کو کہتے ہیں کفر قطعی، کفر جزمی، کفر بواح، جیسے ہندوؤں کا کفر، سکھوں کا کفر، مرزائیوں کا کفر، علی تحقیق روافض کا کفر، یہ علی القطع والیقین. لیکن ایک دوسری قسم بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں کفر تحقیقی، کفر تغلیبی، کفر تدلیلی، کفر برہانی. کفر قطعی کے مقابلے میں ہے کفر تحقیقی، جیسے ہمارے زمانے کے مبتدئین کا کفر، زمانے حال کے روافض کا کفر. بعض علماء ان کو شیعہ سمجھتے ہوئے، سلف کے اندر شیعوں کی تکفیر نہیں ہوئی ہے، اور وہاں رافضی اور شیعی کا فرق ہوتا تھا. رافضی منکر تھا قرآن کریم کی صداقت کا، اور رافضی صاحب کا شیخین کا، اور وہ تحام تھا ام المومنین پر. لیکن شیعہ ایسا نہیں کرتے تھے، شیعہ صرف تفضیل علی اور فاطمہ اور حسنین کے قائل. بہت لوگ شیعہ رہے، عبدالرزاق بخاری کا استاد، امام حاکم، اور بڑے بڑے لوگ ہوئے. ایک ظالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان ہے امام ابو حنیفہ شیعہ دی. شرم بھی نہیں ہے بے ظالم کو. اور الزریعہ علاقوں تو بھی شیعہ میں ہدایہ، ہماری ہدایہ کو شیعہ کتابوں میں شامل کیا ہے. یہ کذابین اور تحامین ہیں. تو زمانے حال کے مبتدعین، الفرقۃ البریلیہ المنصوبہ الى احمد رضا البریلی و الى نعیم الدین البراد آبادی و الى امجد علی و هؤلاء یعتقدون ان الرسول ليس ببشر او هو يعلم الغیب وهكذا الانبیاء والاولیاء وهم موجودون كل حين ومكان فمن اعتقد هكذا فلا شك في كفره indeed وهذا كفر تحقيقي فمن تحقق كفر ومن لم يتحقق سكت وتوقف فهذا امر مهم فمن ناظرهم او جادلهم فهم يكفرون لانهم صاروا مبتلى والابتلاء اصل الابتلاء الابتلاء هو اصل الابتلاء یاد رکھ ابتلاء سے ابتلاء ہو جاتا ومن لم يذر شيئا لم يذقه فلانکہ اس مسئلے میں بھی زیادہ شدت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا میلان اس طرف ہے. استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ان کے جو اہل علم ہیں وہ تو جانتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں خطرہ شدید ہے، اور باقی جو ان کے عوام ہیں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ جاہل ہے اور ان کو مغالطے میں رکھا گیا ہے. تین عقیدے کفریہ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار، کدھر گیا ہو ہمایوں کہاں گیا، روح المعانی چوتھا پارا لے آئے، ہمایوں سے کہو روح المعانی چوتھا پارا دے دے. اور نبی یا ولی کو عالم الغیب سمجھنا یا خدا کے کسی بندے کو حیاً میتاً ہر جگہ موجود سمجھنا، یہ تین عقیدے کفر کے. میں صرف بشریت کے بارے میں ایک عبارت دکھاتا ہوں، مسلمہ مفسر اہل سنت علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ وہ فریقین کے ہاں مسلمہ، آپ کو موقف کا اندازہ ہو جائے کس دڑیلے سے وہ تکفیر کر رہا ہے. میں اس مسئلے میں اکیلا نہیں ہوں، پوری امت ساتھ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے مسلک پر سیاست کا غلبہ ہو رہا ہے. اصلی بات جو اختلافی ہے وہ مسئلہ نور و بشر ہے. اہل حق مناظر کو اس پر کام کرنا ہے، اور یہ بہت مضبوط ہے. قرآن کریم میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 45 مقام پر بشریت و انسانیت کا اس بات ہے. جب بشر کا انکار کیا گیا تو نور تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، حاضر ناظر ہوئے جب ہو سکتے ہیں تو پھر جانتے بھی ہوں گے تو غیب دان بھی ہوگا، اور تمام کے تمام مسائل اس سے متعلق ہو گئے. اس صرف آپ کو ایک عبارت دکھاتا ہوں کیونکہ نور اور بشر کا مسئلہ خود اہل دیوبند کے ہاں عام سا سمجھا جاتا ہے. وہ بے احتیاطی میں نور مجسم ہو نور پاک ہو مختلف باتیں کرتے ہیں. یہ روح المانی دوسری جلد اور چوتھا پارا ہے اور سورت آل عمران کی آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یہ آیت ہے. من انفسہم پر علامہ آلوسی بغدادی نے صاحب مشکات شیخ ولی الدین عراقی کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے, وہ ہمارے آج کے سبق کی جان. طلبہ عبارت غور سے سنے نوٹ کرے اور عوام اس کا ترجمہ ضبط کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک کو پیغمبر بنایا. من انفسہم تو روح المانی والے کہتے ہیں اے من نسبہم انسانی نسب میں, اے من او من جنسہم عربیاً مثلہم, او من بنی آدم بنی آدم ہے, لا ملکاً نہ فرشتہ ہے یعنی نور ہے, ولا جنیاً نہ ناری ہے. ملک تو نور ہے میرے اتفاق. آگے سنو. وقد سئل الشیخ ولی الدین العراقی, شیخ ولی الدین عراقی صاحب مشکات, حال العلم بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایا, یہ جاننا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور عربی ہے, یہ ایمان کے صحت کے لیے شرط ہے یا فرض کفایا ہے, کوئی جانے یا نہ جانے. یہ مسئلہ کیسا ہے کہ ہمارے پیغمبر بشر ہے ہمارے پیغمبر عرب ہے. فعجابا شیخ ولی الدین نے جواب دیا بِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَةِ الْإِيمَانِ, ایمان اس کی صحت کے لیے یہ جاننا شرط ہے کہ ہمارے پیغمبر بشر ہیں اور ہمارے پیغمبر عربی ہیں. فعجابا پس اس نے جواب دیا بِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَةِ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ پھر فرمایا فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ اگر کوئی کہے اومن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیع الخلق, میں ایمان لاتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ آپ کل کائنات کے لیے آئے, لیکن لا ادری میں یہ نہیں جانتا حل ہوا من البشر کہ آپ بشر ہیں, او من الملائکت یا آپ فرشتہ ہے, او من الجن یا آپ جنی ہے, یہ نہیں جانتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں بس ہم تو نبی جانتے ہیں, نور تھے بشر تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ فتویٰ دیکھو. او لا ادری یا اس نے کہا میں نہیں جانتا حل ہوا من العرب او العجم کہ وہ عربی تھے یا عجم تھے, فلا شک فی کفری کوئی شک نہیں ہے ایسے کہ کفر ہو. لتکذیبہ القرآن کیونکہ وہ قرآن کو جھوٹا کہتا ہے, قرآن میں آپ کا عربی ہونا اور بشر ہونا قطعی ہے. وجہدہ اور انکار کرتا ہے ما تلقته قرون الاسلام جو ہر زمانے میں رہا ہے عقیدہ, خلفا عن سلف بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک, وصار معلوما بالضرورت عند الخاص والعام کے ضروریات دین میں سے خاص و عام گیا. آگے سنو. ولا اعلم فی ذلک خلافا, آلوسی کہتے اس میں اختلاف ہی نہیں. فلو کان غبیا اگر کوئی نالائک ہے, لا یعرف ذلک مسئلہ نہیں جانتا, وجبت تعلیمہ ایاہ اس کو سمجھانا واجب ہے, فَإِن جَهَدَ اگر پھر بھی نہ مانے بعد ذالک اس کے بعد, حکمنا بکفرہ ہم حکم کریں گے کہ یہ کافر ہے. دو دفعہ تین دفعہ فلا شک فی کفرہ ایک, ولا اعلم فی ذلک خلافاً دو, اور حکمنا بکفرہ تین, تین احکام صادر کیے ہوتے. ہمیں خود تعجب ہے خود اہل حق پر کہ وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یا آپ نور تھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ نور کی کوئی آمیزش ہے. حاشا وکلا. قصی جتے تلے اول سے اخیر تک جنسن نسلن نسبن ہر اعتبار سے آپ بشر ہیں اور آپ کی بشریت قرآن کی آیات کے طرح قطعی اور یقینی. انشاءاللہ تعالی نور سے متعلق میں نے ایک دعویٰ تو پہلے دن اور آج بھی اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا اور قیامت تک رہے گا کہ پیغمبر کے نور ہونے کے متعلق کوئی حدیث نہیں, کوئی حدیث نہیں. اگر ہے تو ماں کا بیٹا لا کے دکھائے, 45 دن ہم یہاں بیٹھے ہوئے, پتہ چل جائے. حدیث اس کو نہیں کہتے ہیں کہ زرقانی نے نقل کیا اور نشر الطیب میں ہے اور فلاں جگہ ہے اور مواعظ میں ہے. حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ معلوم ہو, جس کی سند ہو, جس کا ماخذ و مرجع ہو, اس کو حدیث کہتے ہیں. ذل اعتماد فل احادیث الل اسانی, محدثین لکھتے ہیں, فما لا سند لہو فلا قیمت لہو. جس کی سند نہیں ہے وہ کوئی حدیث و روایت نہیں ہے, ڈکوس لبازی نہیں چلیں گے. ہم صرف بطور چیلنج کے نہیں, ہم شکریہ ادا کر لیں گے, ہم اپنے موقف پر نظر ثانی کر لیں گے. ہم کہتے وہ روایت کہاں ہے جس میں نبی کا نور ہونا ہے, وہ کدھر ہے, وہ ہمیں دیکھا ہے. کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاک گریباں, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. جتنی روایات ہیں عبدالحی لکھنوی فریقین میں مسلم آئے, اس کی کتاب ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ 147 لکھتے ہیں, الروایات التی رویت فی نور نبینا کلھا مغضوبہ و موضوعہ. سب کے سب مغضوب و موضوع, بے بنیاد و لا حاصل. الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ. خیر, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کفر قطعی ایک, کفر تحقیقی دو, سواؤن علیہم, برابر ایسو کے بارے میں, انذرتہم, کیا آپ ڈرائے ان کو اللہ کے عذاب سے, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے ان کو, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے. آپ کے لیے تسلی کی پھر کیوں نہیں مانتے, فوراً طالب شاٹ کر رہا, جی وہ نہیں مانتے, یہ قرآن پڑھ رہے, قرآن پڑھ, جاہل ہے قرآن پڑھ, نبی کو کہہ رہے سب کچھ حق ہے آپ کا, وہ مانتے نہیں. ایمان نہیں لائیں گے, بےمان رہے. بےمان کو ایمان دینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا اور خدا کی حکمت کے خلاف ہے. جواب, اب ایک سوال ہو رہا ہے, اللہ فرماتے برابر ہے ان کے بارے میں آپ سمجھائے یا نہ سمجھائے, تو کیا پیغمبر کا سمجھانا لغو ہو گیا؟ جواب, عاقبت رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دعوت اللہ یہ نبی کا منصب ہے. دوسرا جواب, سواؤن علیہم, ان کے بارے میں ان کو فائدہ نہیں, سواؤن علیہ کا نہیں فرمایا. آپ کو تو بشارات, اجور عظیمہ, ثواب کامل ہر اعتبار سے حاصل ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواؤن علیہم, برابر ایسوں کے بارے میں, انذرتہم, کیا آپ ڈرائے ان کو, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے ان کو, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. سمجھانا آپ کا کام, وہ مانے نہ مانے یہ تکوینیات کا مسئلہ ہے, حکم و اسرار الوہیت کا مسئلہ ہے. آپ اور ہم درس دے سکتے ہیں, کسی کے دل میں ہدایت نہیں اتار سکتے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری وجہ سے بنی جائے, کمکل ہے وہ. ہمارے جو نیک دوست ہے نا, ایک دفعہ یہاں رونے لگے, روئے بھی کیوں رو رہے, امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ مر گیا بغیر ایمان کے. کیوں؟ کہ ایمان نہیں پہنچا اس کو. میں نے کہا اگر اس عقیدے پہ مر گئے تو مردار مرو گے, کافر موت مرو گے, یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جن کا کفر پر خاتمہ لکھا ہے لا محالہ کافر پڑے گا. جو یہ کہے کہ اگر ہم محنت کر لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے, صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر نے کہا ہے ہم مجوس ہذہ الامہ, یہ اس امت کے بے دین ہے, اگر بیمار ہوئے تو عیادت نہ کرنا اور اگر مر گئے تو جنازہ نہ پڑھنا. تبلیغ اور دعوت ہم پر فرض ہے, ہر حال میں ہم کریں. یوں کہو کہ ہم سے اپنی کوتاہی ہو گئی, یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا جو فریضہ ہے اس میں ہم کمی کریں گے تو پکڑ ہوگی, لیکن اس کا کیا بنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. لا یوجدو, اللہ نبی کو تسلی دیتے آپ کس شمارے میں, آپ درس میں آئے بیٹھے اور اپنا عقیدہ بنائے. ختم اللہ والا قلوب ہے, مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر, والا سمعہم اور ان کے کانوں پر, والا ابصارہم غشاوا اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں, ولہم عذاب عظیم اور ایسوں کے لیے عذاب ہوگا بڑا. جرم بڑا ہے نا, کفر ہے, سزا بھی بڑی ہوگی. اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, دل سوچنے کے لیے ہے اور کان سننے کے لیے ہے. جس طرح ایک بڑا آدمی ہو اور آپ کی بات ہو تو آپ اس کے نوکر کو, وزیر کو, سیکرٹری کو اپنا درس سناتے ہیں, وہ پھر آپ کا پیغام دیتا ہے, وہ پھر سوچتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. وہ بادشاہ الا انما هو القلب, وہ تو دل ہے. تو فرمایا بادشاہ بھی غلط ہے, دوسروں کا اعلی کار بنا ہوا ہے, اب وہ اپنے لوگوں کو مروا رہا ہے, اسی میں لگا ہوا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ مجھے بڑا انعام مل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم, مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, سنی نہیں سکتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. لہم اذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں سن نہیں سکتے. ولہم اعین لا یبصرون بہا, اور ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں. کیوں؟ اللہ اللہ, اللہ نے مہرے لگائی. اب یہ اشکالات, یہ خدا تعالی ہی نے مہر لگائی ہے, اب ان کا کیا گناہ؟ واہ بھائی واہ, گناہگاروں کا وکیل ہے ہوا ہے. پہلے دن مہر نہیں لگی جب ہر طرح تبلیغ, دعوت اللہ, محمدی عظیمت, صبر و استقامت انتہا پہ پہنچی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. وہ یار تھا پندور کا اور کہ پند ناخ لی دشگو پندور کا چڑی ہوئی دادا نارانو خبری تھی دے واخیر پوری کر 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 اپا کر کر نکی گی منا سمیں کلک کے نرے خبرے گا. اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی, وحی کی بارش فرمائی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے افضل الخلائق, سید البشر, ہر اعتبار سے کامل و مکمل نبی مبعوث فرمایا. آپ نے کمال تبلیغ و دعوت کے ساتھ انہیں سمجھایا, وہ نہیں سمجھے تو اب سزا ہونا چاہیے. ختم اللہ والا قلوب, اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک طبیب مریض کو علاج کرے, پرہیز بتائے, نہ وہ دوا کھا رہا ہے نہ وہ پرہیز کر. جب مرض انتہا کو پہنچ گیا تو مریض نے کہا اب تو جو چاہے گا کھائے, بچ ہی نہیں سکتا ہے. اب کوئی کہے کہ جی طبیب نے اس کو خراب کر دیا, یہ بیوقوفی ہے. اس نے تو علاج معالجہ کے دو رکن بتا رہا ہوں, الحمیہ پرہیز اور الدوا التداوی. ہمیشہ مرض دو میں سے ایک وجہ سے شکست آئے گا, پرہیز مضبوط ہو یا دوا مؤثر ہو, اور جب دونوں اللہ موافق فرمائے تو سیکنڈوں میں مرض ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور جب ایک شخص پرہیز ہی نہیں کرتا, سب کچھ کھاتا ہے, کل پرسوں ایک شخص تھا میرے پاس بیٹھا تھا, کہنے لگا مجھے الٹیاں بھی ہے، دست بھی ہے، بہت خراب ہو، مگر کوئی چیز کھانے سے چھوڑوں گا نہیں، چھوڑ. میں نے کہا پھر آپ کو چاہیے کہ پیٹ ہٹا کر کے گوشت والا اور ٹین کا پیٹ لگا لیا، ٹین کا کوئی پیٹ لگائے بڑا ٹین کا، تاکہ اس میں لکڑ ہضم پتھر ہضم. اس چھوٹے سے پیٹ میں تو ذرا سا رزق، چند گون پانی، دو گون، ایک آدھ کپ چائے، چھوٹا سا پراٹھا. اس زمانے میں پورا پراٹھا بھی نہ کھایا کرے، اچھی طرح یاد رہو، تاکہ پیٹ کا راج رہے. شیخ سعدی کہتے ہیں مادہ عیش آدمی شکمر، آدمی کی زندگی کا راز تو پیٹ ہے. تا بتدریج میر اوت چغمس، جب میدا صحیح ہے تو عیش کرو بادشاہ، اور جب پیٹ میں نقصان پیدا ہوا تو آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی، دل کی حرکت مدھم پڑ جائے گی، آغا میں درد شروع ہو جائے گا، پٹے کھنچ جائیں گے، ہر بیماری حملہ کر سکتی. جالینوس جو حکمت اور دانائی کا امام گزرا ہے، وہ ایک مریض کو دیکھنے گیا، تشخیص کر لی، مرض سمجھ گیا. مریض کو کہا بات سن، اس وقت آپ پر مرض کا حملہ ہوا ہے، آپ نے اس کے مقابلے کے لیے مجھے بلایا ہے، میرا آپ کی وجہ سے آپ کے مرض سے مقابلہ ہو رہا ہے، فیصلہ آپ پر ہے، آپ جس طرح ہو جائیں گے وہ جیت جائے گا. اگر میری بات مان لیے، پرہیز کیا اور دوا کھائی، تو مرض مغلوب ہو جائے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر میری مخالفت کی، پرہیز نہیں کیا اور دوا نہیں کھائی، مرض جیت جائے گا اور نتیجے میں تو قربان ہو جائے گا. کیسے عقل مند لوگ. فقہا نے اس لیے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال حرام نہ جائے. کیا لکھا ہے؟ جس چیز کا ضرر اور جس چیز کا نقصان معلوم ہے اس کا استعمال نہ جائے، معلوم المضرت چیز کا استعمال حرام نہ جائے. ھذا ما قالہ الفقہا ونقل عنہم الاطباء. جیسے سانپ پکڑنا، بچھو پکڑنا، دم دم چی نوری اور لاسا چی خامار تھا وہ گورا چم یار بروڑا جی کی بھی اچھا کہ بات سمجھ گئے. شوگر کا مریض ہے جو آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ظالم نہ ہوئے. شوگر کے مریض کے لیے شہد، کھجور اور ہر قسم کا پھل سینکیا، یہ سمجھ لیں کہ جی شوگر شہد کا تو اللہ نے کہا یہ غلط بات ہے، کسی کا سر پٹ جائے تو پھر شہد ڈالے گا کیا؟ پھر شفا للناس کا یہ معنی ہے. عورت کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو رحم کے ساتھ بچے دانی میں شہد ڈالیں گے تو زر جلدی پھینک دے گی، یہ بیوقوفی کی بات ہے. ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس پہ شہد کا پلستر چڑھا دو بن جائے گی. فی شفا للناس اذا وافق الاطباء، جب طب و حکمت کی اجازت دے بے شک شفا ہے. ایک دوسری بات، شفا فی القلیل ہے، گولی اتنی سی ہوتی ہے، ذرا سی اللہ شفا دے گا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اتنا بڑا پیالہ بھرا شہد کا اور شربت پی لیا، فی شفا للناس، تم ہی اندھے ہو جاؤ گے، تماشا دیکھ. الشفا فی القلیل فی شفا للناس، بہترین شہد آیا ہوا ہے، شوگر کا مریض ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قد قلت وقولك الحق فی شفاء للناس، اے بسم اللہ، اے بسم اللہ، اے بسم اللہ، بس فی شفاء للناس والسنۃ فی الصلاۃ، یہ شفا ہے. یہ نہیں ہے کہ لگد میخ ہونے کا اٹ دعوا خورا اپار سکے گبھی نہ چاہو بیاوایا بیٹھ تیز نہ چاہو لے لے، فی شفاء للناس. درو غلط خبریں، دین خلاف خبریں گئی. بات سنو ذرا، ختم اللہ والا قلوب والا. وہ جب بیمار کو طبیب نے تمام پرہیز اور علاج بتایا، اس نے ایک نہیں سنی، اور آخر میں اس نے کہا کہ بھائی جان اب آپ جو چاہے گا، جو چاہے آپ کھائے، کیونکہ آپ نے کوئی بات سنی نہیں. یہ وہ موقع ہے، ختم اللہ والا قلوب والا سمے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر سننا اور سوچنا ختم ہو گیا. والا سارے گشاوا اور ان کی آنکھوں پر پردے آ چکے پردے. یہ بڑے بڑے افسران, بڑے قابل لوگ, رائٹر, اونچے درجے کے دانشور, آپ حیران ہو جائیں گے, درگاہوں پہ جا کے چومتے ہیں, سر جھکاتے ہیں. والا سارے گشاوا. اور جو بڑے بڑے عقل مند لوگ, مرزائی اور قادیانی ہیں, مرزا غلام احمد جیسے انگریز کے جنٹ کو پیغمبر برحق مانتے ہیں, نقل دنگ رہ جاتی ہے. خدایا ختم اللہ والا قلوب والا سمعہم والا ابصار غشاوہ ولہم عذاب العظیم, اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. دو آیتوں کے اندر کفار کا معاملہ تمام کر دیا, کیونکہ وہ واضح دشمن ہے. اس سے بچنا اور اس کے شر سے بچنا آسان ہے, لیکن وہ جو اپنے بگڑے تھے,